بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات السلام علیکم.
ہمارے اس کیو این سیشن کا ٹاپک جیسے کہ ابھی انٹروڈیوس کیا جا چکا ہے وہ میجر مسکنسیپشنز اباؤٹ اسلام ہے. ہمارے دین کے حوالے سے جتنی بھی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ان کو اگر آپ گوگل کریں یا کسی بھی سرچ انجن میں ڈالیں کہ ٹاپ 10 مسکنسیپشنز اباؤٹ اسلام یا ٹاپ 5 مسکنسیپشنز اباؤٹ اسلام, تو ایک جو سب سے بڑی مسکنسیپشن ہمارے ہاں سامنے آتی ہے اور جو ہمارے سب کے لیے بہت الارمنگ بھی ہے اور ہم سب کو اس پہ توجہ دینی چاہیے, وہ یہ ہے کہ جو اس وقت دنیا میں ایک ملٹنسی کی فضا کا دورہ ہے اور مذہب کے نام پہ جو ایک دہشت گردی ہے جو روا رکھی جاتی ہے, اس کو جب جسٹیفائی کیا جاتا ہے تو مذہبی نصوص سے کیا جاتا ہے, یعنی قرآن مجید کو کوٹ کیا جاتا ہے, بعض احادیث کو کوٹ کیا جاتا ہے, اور انسانوں کی جان انسان جب لیتے ہیں تو وہ خدا کے آگے یا خدا کے نام پہ لیتے ہیں. ہمیں یہ معلوم ہے کہ اسامہ بن لادن نے اپنی زندگی میں جب امریکہ کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا تو انہوں نے قرآن مجید کی آیات ہی کو کوٹ کیا. اس کے بعد طالبان یا داعش یا اسی تسلسل میں آئی ایس کی جو تنظیمیں ہیں ان سب نے اپنے اپنے جو علماء ونگ ہیں ان کی طرف سے جو فتوے جاری کیے ان فتووں میں قرآن مجید ہی کی آیات ہیں اور احادیث نبوی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, جن کو بنیاد بنا کے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں جنگ کرنی ہے, غیر مسلموں کو ہمیں قتل کرنا ہے یا زیر نگین لے کے آنا ہے, اور اصل میں اسلام کا منشا یہ ہے کہ گلوبل کانکویسٹ ہم چاہتے ہیں کہ اچیو کریں. سو میں اپنی گفتگو کا آغاز اس کنسیپٹ مسکنسیپشن سے کرتا ہوں کہ کیا یہ واقعی بات صحیح ہے کہ مذہب کے نام پہ دین کے نام پہ اس وقت جو دہشت گردی ہو رہی ہے, ملٹنسی ہو رہی ہے, ٹیررزم ہو رہا ہے, یہ کیا قرآن مجید سے جسٹیفائیڈ ہے؟ کیا قرآن مجید اس کو انڈورس کرتا ہے؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید کو اور احادیث کو اس کی بنیاد بتایا جاتا ہے؟ تو یہ میں سوال ہے جو اس سے آغاز کرنا چاہتا ہوں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات, ہم جس کو اسلام کہتے ہیں وہ اللہ کا وہ دین ہے جو اس نے تمام پیغمبروں کے ذریعے سے انسانیت کو دیا ہے. قرآن مجید بہت وضاحت کے ساتھ یہ حقیقت انسانیت کو بتاتا ہے کہ اللہ نے الگ الگ کوئی دین نہیں بھیجے تھے, آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین سب پیغمبروں کو دیا, وہ سب اسلام ہی کی تعلیم دیتے تھے. اللہ کے دین کا نام بھی اللہ کے نزدیک ہر دور میں اسلام ہی رہا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دین کی ابتدا نہیں ہوئی, اس کا خاتمہ ہوا ہے, وہ اس دین کے آخری پیغمبر ہیں, اور قرآن مجید اس دین کی آخری کتاب ہے. اس سے پہلے جتنے پیغمبر بھی آئے وہ اسی کی تعلیم لے کر آئے تھے, اور جتنی کتابیں نازل ہوئیں وہ بھی اسی کی تعلیم دینے کے لیے نازل کی گئیں. یہ اللہ کا دین اب ہمارے پاس آخری صورت میں قرآن مجید میں ہے, اور پیغمبروں کی اس سنت میں ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجدید, اصلاح اور ترمیم و اضافے کے ساتھ قیامت تک کے لیے اپنی سنت بنا دیا ہے. اس دین کو اللہ نے دیا, اس کو اللہ کے پیغمبروں نے پہنچایا, اس وجہ سے اس میں تو نہ کسی ترمیم کی گنجائش ہے, نہ کسی تغیر کی گنجائش ہے, نہ کسی غلطی کا امکان ہے, لیکن اسے انسانوں نے سمجھا ہے, اور انسان بہرحال انسان ہوتے ہیں. ہمارے ہاں اس کو سمجھنے کے لیے بہت غیر معمولی شخصیات پیدا ہوئی ہیں, بہت بڑے بڑے اہل علم پیدا ہوئے ہیں. انہوں نے اپنی طرف سے بہت دیانتداری کے ساتھ اس دین کے عقائد کو, اس کی عبادات کو, اس کے احکام, اس کے عوامر, اس کے نواحی سب سمجھنے کی کوشش کی ہے, تاہم انسانی کام میں بعض موقعوں پر غلطیاں ہو جاتی ہیں. چنانچہ ایک بہت بڑی غلطی جو ہمارے مذہبی فکر میں ہوئی ہے, مذہبی فکر کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ مذہب یا دین وہ تو اللہ کی ہدایت ہے, لیکن مذہبی فکر یا ریلیجیس تھاٹ وہ انسانوں کی انڈرسٹینڈنگ سے، ان کے سمجھنے سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید میں، اللہ کے پیغمبر کی سنت میں جو دین کا کانٹینٹ بیان ہوا ہے اس کو انسان سمجھتے ہیں، تو اس سے ایک ریلیجیس تھاٹ، ایک مذہبی فکر پیدا ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کے بڑے مشہور خطبات ہیں، ری کنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، تو اس میں بھی دیکھیے انہوں نے ریلیجیس تھاٹ کا لفظ استعمال کیا ہے، گویا جو مذہبی فکر یا انسانوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بعض اوقات ری فارمیشن، ری ویو، ری کنسٹرکشن کا تقاضا کرتی ہے۔ اس میں جو بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، ان میں ایک غلطی یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ کا ایک قانون بیان ہوا ہے، اور وہ قانون قرآن مجید کے کم و بیش ہر صفحے میں بیان ہوتا ہے۔ وہ قانون یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر اس لیے بھیجے گئے کہ وہ لوگوں کو خبردار کر دیں کہ ان کی زندگی کا خاتمہ موت پر نہیں ہوتا، مرنے کے بعد ایک نئی زندگی ان کا انتظار کر رہی ہے، وہ ابدی زندگی ہے، اٹرنل لائف ہے۔ اس زندگی میں داخل ہونے سے پہلے انہیں ایک قیامت سے گزرنا پڑے گا، اور وہ قیامت اصل میں یوم الدین ہے، وہ یوم حساب ہے، اس میں لوگوں کو ان کے اعمال کے لحاظ سے اٹھایا جائے گا اور ان کا حساب ہوگا۔ علم اور عقل سے اس کے دلائل دیے گئے، لوگوں کو اس کی ضرورت بتائی گئی، اس کے امکان پر گفتگو کی گئی، لیکن علم اور عقل سے لوگ بعض اوقات بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک حیرت انگیز معاملہ یہ کیا کہ بعض قوموں کا انتخاب کر کے ان کی طرف اپنے رسول بھیجے۔ اللہ کے نبی بھی قوموں کی طرف آتے رہے، اللہ کے رسول بھی قوموں کی طرف آتے رہے، لیکن بعض قوموں کا انتخاب کر کے ان کی طرف اللہ نے اپنے رسول بھیجے، ان رسولوں کے ذریعے سے ان کو پیغام پہنچایا گیا، یہ خبر انہیں دی گئی کہ تمہاری اس زندگی کے بعد ایک ابدی زندگی ہے، اور اس میں داخل ہونے کے لیے ایک قیامت برپا کی جائے گی، اور اس قیامت میں تمہیں حساب سے گزرنا ہے۔ بار بار سمجھانے کے باوجود جب وہ نہیں مانے تو بہت چھوٹے پیمانے پر اس قوم کے لیے جس کی طرف رسول بھیجا گیا، اللہ تعالیٰ نے قیامت برپا کر کے دکھائی۔ اس کو آپ ایک قیامت صغرا، ایک چھوٹی قیامت کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ قیامت جو ہم سب کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، دنیا میں آنے والے اربوں انسانوں کے لیے برپا ہونے والی ہے، اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ اسی دنیا میں اس قوم کو دکھا دیا گیا۔ اس موقع پر جزا بھی ہوئی اور سزا بھی ہوئی، یعنی جب حقیقت واضح کر دی گئی، اللہ کے رسولوں کی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی، تو پھر اعلان کیا گیا کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا بھی ہوگی اور سزا بھی ہوگی۔ تو اس سزا کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو طریقے اختیار کیے۔ ایک طریقہ یہ اختیار کیا کہ اگر پیغمبر کے ساتھ دینے کے لیے کوئی بھی نہیں نکلا تو آسمان سے عذاب نازل کر کے موت کے حوالے کر دیا گیا، بستیاں برباد کر دی گئیں۔ آپ قرآن مجید کو کہیں سے کھول کے پڑھیں تو وہ اس جزا و سزا کی داستان، اس کی سرگزشت، اس کی کہانی بیان کر رہا ہے۔ کبھی وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ قیامت قوم عاد پر کیسے آئی، وہ بتائے گا قوم نوح پر کیسے برپا ہوئی، وہ بتائے گا قوم شعیب پر یہ قیامت کیسے آئی، اس کی تفصیلات بتائے گا، قوم لوط پر کیسے آئی، فرعون پر کیسے آئی۔ تو قرآن مجید اس قیامت کی سرگزشت جگہ جگہ، اس کی داستان جگہ جگہ سناتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ اگر کسی موقع پر اللہ کے کسی رسول کو اقتدار حاصل ہو گیا تو پھر جزا و سزا کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا جو اس پر ایمان لائے، اور اس میں عام طور پر دو سزائیں دی گئیں۔ وہ لوگ جو شرک کو اپنا مذہب بنائے ہوئے تھے ان کو موت کی سزا دے دی گئی، اور جو توحید کو مان رہے تھے لیکن پیغمبر کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے ان کو محکومی اور غلامی کی سزا دے دی گئی۔ یہ دو سزائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کو محمد الرسول اللہ وسلم سے پہلے بار بار دی ہیں, اور ان کا ذکر آپ قرآن میں کہیں سے کھول کر سادہ ترجمہ پڑھیے, جگہ جگہ پڑھ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول تھے, آپ کے ذریعے سے بھی یہی معاملہ آپ کی قوم کے ساتھ ہوا, اور جزا و سزا یا وہ چھوٹے پیمانے پر ایک قیامت صغرا آپ کے ذریعے سے بھی سرزمین عرب میں برپا کی گئی. اگر آپ قرآن کی ایک چھوٹی سی سورہ نکال لیں, سورہ قمر آخری حصے میں ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ اس چھوٹی سی سورہ, یعنی دو صفحے کی سورہ بھی نہیں ہے, اس کا ترجمہ پڑھیے, وہ شروع یہاں سے ہوگی کہ ہم نے ہر طرح کی نشانیاں دکھائی ہیں لیکن لوگ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے, ہر طرح سے سمجھایا ہے لیکن کوئی کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہوا. ان کو شاید یاد نہیں ہے کہ نوح کے ساتھ ہم نے کیا کیا تھا, انہیں معلوم نہیں ہے کہ قوم عاد کے ساتھ کیا کیا تھا. پھر ایک ایک قوم کی سرگزشت سنائی ہے کہ ان پر یہ قیامت کیسے آ گئی, اور آخر میں کہا ہے کہ کفارکم خیر من اولائکم ام لکم براتم فی الزبر, کہ اے قریش کے لوگوں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو کہا ہے کہ قریش کے لوگوں, کیا تمہارے یہ منکرین کوئی ان سے بہتر ہیں, یا ان کے لیے ہم نے کہیں فارغ خطی لکھ دی ہوئی ہے, ان پر بھی وہی عذاب کا تازیانہ برسے گا. چنانچہ یہی وہ عذاب ہے جو جس وقت آیا تو سورہ توبہ میں اس کے لیے احکام دیے گئے. قرآن مجید کی یہ سورہ ہے, آپ میں سے ہر شخص کو معلوم ہے, اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی. جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہے اللہ رحمان و رحیم کے نام سے, اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے, جس کی شفقت ابدی ہے. یہ چونکہ عذاب کی سورہ ہے اس لیے اس پر یہ کلمہ نہیں لکھا جاتا. گویا 113 سورتوں میں اللہ کی رحمت کی دعوت دی گئی, جب لوگوں نے قبول نہیں کیا تو اسی دنیا میں سرزمین عرب میں وہ قیامت برپا ہوئی, اور پھر جن کو سزا دی گئی ان کی سزا کا جس سورہ میں بیان کیا گیا اس پر یہ نہیں لکھا گیا. یہ اللہ کا وہ قانون ہے جو قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے. اس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ یہ میرا وہ طریقہ تھا جب میں رسولوں کو بھیجتا تھا کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی, ہر رسول کی قوم کے ساتھ میں نے یہی کیا. اس کو سورہ یونس میں ایک آیت میں بالکل ایک جس طرح آپ کسی لا کو بیان کرتے ہیں, قانون کو بیان کرتے ہیں, اس طرح بیان کیا ہے, اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ وَلِكُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولِ, ہر امت کی طرف, ہر قوم کی طرف ہم نے ایک رسول بھیجا, فَإِذَا جَا رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ, پھر جب وہ ان کا رسول آ جاتا تھا تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ اسی دنیا میں فیصلہ کر دیا جاتا تھا, وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ قانون جب جب تاریخ میں روبامل ہوا, اس کی آپ پوری تفصیل قرآن میں بھی پڑھ سکتے ہیں, بائبل میں بھی پڑھ سکتے ہیں. محمد الرسول اللہ کے بارے میں جب اس قانون کے مطابق وہ قیامت برپا کی گئی تو ظاہر ہے اس میں جزا بھی ہوئی, اس میں سزا بھی ہوئی. غلط فہمی کا باعث یہ قانون بن گیا ہے. چنانچہ اسامہ بن لادن ہوں یا ایمن الزواہری ہوں یا اور بہت سے مذہبی رہنما اور علماء ہوں, وہ اس قانون کو جو اللہ کی طرف سے قیامت برپا کرنے کا قانون تھا اپنے ساتھ متعلق کر لیتے ہیں. یعنی وہ کام جو اللہ نے کیا وہ بندے کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, یہ سمجھنے کی بجائے کہ وہ اللہ کا کام تھا, اللہ نے کیا, اللہ جزا بھی دیتا ہے, اللہ سزا بھی دیتا ہے, وہ اس دنیا میں بھی دیتا ہے, وہ قیامت میں بھی دے گا, بندوں نے وہ کام اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. یہ وہ مس کنسیپشن یا مس انٹرپٹیشن ہے جس سے یہ سارا فساد جنم لے رہا ہے. جتنی قرآن مجید میں اس قانون کو جس کا میں نے ذکر کیا بیان کرنے کی آیتیں ہیں, یا جہاں جہاں یہ موضوع بنا ہے اس کو اس کے کانٹیکسٹ سے نکال کر بہت سے لوگ اسے اپنے ساتھ متعلق کر لیتے ہیں. یعنی وہ جزا جو خدا نے دی ان کا خیال ہے وہ دے سکتے ہیں, اور وہ سزا جو خدا نے دی ان کا خیال ہے کہ وہ دے سکتے ہیں. چنانچہ تین جرائم ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ ان کی سزا دنیا میں بھی اگر کبھی دیتا ہے تو خدا دیتا ہے, اور قیامت میں بھی خدا دے گا. ان میں سے ایک شرک ہے, ایک کفر ہے. کفر کا مطلب ہے اللہ کے کسی سچے پیغمبر کو جان کر کے وہ اللہ کا پیغمبر ہے اس کا انکار کر دینا. تو شرک کفر اور ارتداد اپوسٹسی, یعنی آدمی اللہ کا دین قبول کر لے پھر اس کو جانتے بوجھتے چھوڑ دے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ تین جرائم ہیں جن کی سزا میں اس دنیا میں بھی دیتا رہا ہوں اسی طرح جیسے میں نے بیان کیا اور قیامت میں بھی دوں گا. بندوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ وہ یہ سزا لوگوں کو خود دے سکتے ہیں, اور اس کا باعث وہی قرآن مجید کے مقامات بنے ہیں جن کے بارے میں نے یہ بتایا کہ اس میں اللہ نے اپنی جزا و سزا کا ذکر کیا ہے. یعنی خدا کی جزا و سزا بندوں نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے, اور خدا کی جزا و سزا کی آیتیں پڑھ کر وہ لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں, نئی نسلوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ آئیے ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں پر اس جزا و سزا کے قانون کا اطلاق کر دیں, اس کو اپلائی کر دیں. اگر آپ ان لوگوں کا لٹریچر پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سب یہی بیان کر رہے ہیں. یہ میں نے بہت مختصر طریقے سے آپ کو اس مس کنسیپشن یا اس مس انڈرسٹینڈنگ, اس غلط فہمی کی طرف توجہ دلائی ہے جو بڑے فساد کا باعث بن رہی ہے. ظاہر ہے کہ اس موقع پر چونکہ مجھے کوئی تفصیلی گفتگو نہیں کرنا, ایک مختصر وقت میں آپ کے بہت سے سوالوں کے جواب دینے ہیں, تو اس لیے میں اسی پر اکتفا کر رہا ہوں. اس وقت بھی اگر کوئی مزید توضیح میں آپ سوال کریں گے تو جواب دے دوں گا, لیکن میں نے اس پوری بات کو صرف اسی ایک کو نہیں بلکہ اور بھی جو اس سے متعلق چیزیں ہیں ان کو اپنے دو آرٹیکلز میں بیان کر دیا ہے. یہ اردو میں بھی آپ کو مل جائیں گے اور یہ انگریزی میں بھی مل جائیں گے. ان میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اسلام اور ریاست, اس کا نیریٹو کیا ہے جس کی بنیاد پر یہ فساد پیدا ہوا ہے, اور اس نیریٹو کے مقابلے میں قرآن کا نیریٹو کیا ہے, اسلام کا نیریٹو کیا ہے. تو اس کا عنوان ہی یہ ہے کہ اسلام اور ریاست ایک جوابی بیانیہ, ایک کاؤنٹر نیریٹو. تو اگر آپ اس پوری بات کو سمجھنا چاہتے ہوں تو اس کو پڑھ لیں. پھر میں جب 2015 میں یہاں آیا تھا تو ڈیلس میں میں نے انہی 10 نکات کی جو ان آرٹیکلز میں بیان ہوئے ہیں ان پر لیکچرز دیے تھے. وہ خطبات ڈیلس کے نام سے کئی گھنٹوں کے لیکچرز ہیں, وہ موجود ہیں یوٹیوب پر, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں. ان میں میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس قانون کی بھی وضاحت کی ہے, اس سے پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کی بھی وضاحت کی ہے, اور یہ بتایا ہے کہ اس وقت شاید ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن چکا ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں, ورنہ ہماری آئندہ نسلیں یا اسلام کو چھوڑ کر ایتھیسٹ ہو جائیں گی, اور یا پھر وہ ایکسٹریمسٹ ہو کے انہی آیتوں کو پڑھ کر اسی غلط فہمی میں مبتلا ہو کر کہیں شام میں, کہیں عراق میں, کہیں افغانستان میں فساد برپا کر رہی ہوں گی. تو یہ ضروری ہے کہ ہم ان کو بھی ایجوکیٹ کریں, ان کی بھی تعلیم کا بندوبست کریں, اور اپنے آپ کو بھی ایجوکیٹ کریں, اور ان ساری چیزوں کے بارے میں یہ سمجھیں کہ یہ غلط فہمی کیسے پیدا ہوئی ہے. یہ غلط فہمی صرف چند لوگوں کے ہاں نہیں ہے, یہ بہت بڑے بڑے اہل علم کے ہاں بھی ہے. اس لیے اس کو سمجھنا, جس طرح کہ میں نے عرض کیا, ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن چکا ہے. یہ مختصر بات میں نے اس لیے کی, اور اس کے بارے میں یہ بھی بتا دیا آپ کو کہ کہاں آپ اس کی تفصیل جان سکتے ہیں کہ یہ در حقیقت ایک ایسا مسئلہ ہے جو سب سے زیادہ توجہ کا مستحق.
روایات میں سے ایک روایت یہ بیان کرتی ہے کہ خواتین جو ہیں وہ مردوں سے زیادہ کم عقل ہوتی ہیں, یا یہ کہہ لیجئے کہ ان کی جو عقل ہے وہ مردوں سے کم ہوتی ہے. اور اس کے لیے جس روایت کو بنیاد بنایا جاتا ہے اس کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ ناقصات العقل والدین, اور اس کی بنیاد پہ ہمارے ہاں پھر بہت ساری قانون سازی بھی کی جاتی ہے. بہت سارے ہمارے فقہا جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خاتون جج نہیں بن سکتی اس لیے کہ وہ ناقص العقل ہے, ناقص الفہم ہے. مرد حضرات اس روایت کو یوز کرتے ہوئے اپنی خواتین کے ساتھ, اپنی بیویوں کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ بہت سارے معاملات کرتے ہیں جو میرے خیال ہے کسی توضیع کے متقاضی نہیں ہیں. ہم سب اس روایت کو جب یوز کرتے ہیں تو یہ سمجھ کے یوز کرتے ہیں کہ غالباً ہم برتر ہیں, مردوں کی طرف سے میں بات کر رہا ہوں, اور خواتین جو ہیں وہ کمتر ہیں. تو میں اس روایت کے خاص پس منظر میں غام علی صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی خواتین ناقصات العقل ہیں؟ اس کی وجہ ظاہر ہے ذہن میں یہ بھی آتی ہے کہ حضرت عائشہ, جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شاید دین کی سب سے بڑی عالمہ تھیں, وہ بھی یہ خاتون تھیں, اور ان کی طرف سے ہمیں جو بہت زیادہ دین کی تفہیم منتقل ہوئی ہے وہ بھی ایک غیر معمولی حیثیت رکھتی ہے. تو اس پس منظر کو سامنے رکھ کے یہ روایت ہم چاہتے ہیں آپ سے سمجھنا.
میں ہمیشہ لوگوں کو یہ توجہ دلاتا ہوں اور بڑے ادب کے ساتھ توجہ دلاتا ہوں، بار بار ان کی خدمت میں درد مندی سے عرض کرتا ہوں کہ ان کو یہ چاہیے کہ وہ چونکہ اسلام کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرتے ہیں تو کم سے کم ایک مرتبہ اپنی زندگی میں اللہ کی کتاب قرآن مجید کو سادہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں۔ یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمام مذہبی اختلافات کو دور کرنے کے لیے اپنی کتاب نازل کی ہے، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، یعنی کتاب کے نازل کرنے کا مقصد یہ بتایا ہے کہ وہ لوگوں کے اختلافات، مذہب کے معاملے میں لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کر دے، یہ بتا دے کہ صحیح بات کیا ہے، غلط بات کیا ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ کتاب ہم بے سوچے سمجھے پڑھتے ہیں، اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ کہیں ثواب حاصل کر لیا جائے، دراں حالے کہ پورا قرآن اس سے خالی ہے کہ اس کتاب کے پڑھنے سے ثواب حاصل ہوتا ہے۔ قرآن مجید اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ کتاب انزلناہ مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ بابرکت کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کی آیتوں پر لوگ غور کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں، یہ اس کا مقصد ہے، لیکن لوگ اس کو نہیں پڑھتے۔ ایک مرتبہ اگر وہ کاغذ پینسل لے کر شروع سے آخر تک سادہ ترجمہ پڑھ لیں اپنے ذہن کو خالی کر کے، تو اس طرح کے بہت سی غلط فہمیاں آپ سے آپ ختم ہو جائیں۔ قرآن مجید نے بہت وضاحت کے ساتھ ہر جگہ یہ بیان کیا ہے کہ مرد اور عورت کے مابین انسان ہونے کے لحاظ سے ہرگز کوئی فرق نہیں، اللہ تعالیٰ نے علم، عقل، بصیرت کی جو صلاحیتیں دی ہیں انسان کو، جن چیزوں سے نوازا ہے، قرآن اپنی اصطلاح میں اس کو سمع و بصر اور فواد کہتا ہے، یعنی انسان سنتا ہے، انسان دیکھتا ہے، انسان عقل سے چیزوں کو سمجھتا ہے، اس کو پوری انسانیت کا عظیم سرمایہ کہہ کے قرآن بیان کرتا ہے۔ بچے کے بارے میں بھی جب بیان کرتا ہے کہ وہ کیسے انسانیت کے شرف سے ممتاز کیا جاتا ہے ماں کے پیٹ میں، تو یہ کہتا ہے اور بغیر کسی تفریق کے کہتا ہے کہ اللہ اسے علم دیتا ہے، اس کو عقل دیتا ہے۔ یہ علم اور عقل کی دولت جس سطح پر ایک انسان کو دی جاتی ہے، مرد اور عورت کو دی جاتی ہے، اس میں اللہ نے کبھی کوئی تفریق نہیں کی۔ دیکھیے، جہاں تک صلاحیتوں کا تعلق ہے وہ مردوں کی بھی مختلف ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے مرد ایک صلاحیت کے پیدا کیے گئے ہیں، ان میں سے کوئی شاعرانہ صلاحیتیں لے کے پیدا ہوتا ہے، کوئی ایک ادیب کا قلم لے کے پیدا ہوتا ہے، کسی کا سائنسی چیزوں سے زیادہ اشتغال ہوتا ہے، کسی کو کھیل سے اور اس کی باریکیوں سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف صلاحیتیں دی ہیں، وہ مردوں کو بھی مختلف صلاحیتیں دی ہیں، عورتوں کو بھی دی ہیں، لیکن وہ علم و عقل کی دولت جو انسان کو انسان بناتی ہے اس میں ان کے مابین کوئی فرق نہیں کیا گیا، بلکہ قرآن مجید کو تو اصرار ہے کہ اس معاملے میں نہ کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت ہے، نہ کالے کو گورے پر کوئی فضیلت ہے، نہ عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت ہے، تمام انسان، مرد ہو یا عورت، سب کے سب اللہ تعالیٰ نے اس انسانی شرف میں اکٹھے کر دیے، اس میں مکمل مساوات ہے، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں۔ صلاحیتوں کا معاملہ البتہ بالکل الگ ہے، اور وہ جس طرح مردوں میں مختلف ہے اسی طرح عورتوں میں مختلف رکھی گئی ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید جگہ جگہ یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ کے ہاں اعلیٰ ترین درجات پانے کے لیے جو جد و جہد انسان کرتا ہے اس میں بھی کوئی فرق نہیں، جنت کے درجات میں بھی کوئی فرق نہیں، یعنی جب کہا ہے تو دونوں کو کہا ہے، مردوں اور عورتوں کو، کہ تم اس میدان میں جد و جہد کرو، یہ میدان ہے کہ جس میں تم اعلیٰ ترین جگہ تک پہنچ سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ قرآن مجید میں اس کو بڑی وضاحت سے بیان دیکھیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ سے کچھ سنی ہوئی باتیں لوگوں نے بیان کرنا شروع کر دی، یہ بھی بڑی فطری چیز ہے، اس لیے کہ کوئی بڑا آدمی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو جو کچھ وہ دنیا کو دے کے جاتا ہے، اس کی تصنیفات ہو سکتی ہیں، اس کی کتابیں ہو سکتی ہیں، اس کا علم ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ بھی اس سے ملاقاتوں کی رودادیں، اس کے ساتھ کیے گئی گفتگویں لوگ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے پیغمبر تھے، تو اس وجہ سے ایک عظیم ہستی، ایک عظیم شخصیت سے جو لوگ ملے، جنہوں نے ان کو دیکھا، انہوں نے بعض چیزیں بیان کرنا شروع کر دیں. وہ جو ان کے بیانات تھے وہ آگے لوگوں نے سنے، انہوں نے آگے بیان کرنا شروع کر دیے. تو ہمارے ہاں وہ سب چیزیں ہیں جن کو روایتیں کہا جاتا ہے یا حدیثیں کہا جاتا ہے. یہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنے والوں کی رودادیں ہیں. یعنی کسی نے کوئی سوال کیا ہے، کسی نے کوئی بات پوچھی ہے، کسی نے کوئی کام کرتے دیکھا ہے، اس نے بیان کر دیا. ان میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے اس کی کوئی ذمہ داری اللہ کے رسول پر عائد نہیں ہوتی، یہ لوگوں کے بیانات ہیں. تو ایک تو ان بیانات میں بہت جگہوں کے اوپر رپورٹ کرنے والوں نے غلطیاں کر دی ہیں، اور ایک سمجھنے والوں نے بھی بعض موقعوں پہ کمال کر دیا. تو یہ جس روایت کا انہوں نے حوالہ دیا، اس میں اچھی عربی نہ جاننے کی وجہ سے لوگوں نے اس کے وہ معنی کر لیے ہیں جو اردو میں ہوتے ہیں. یعنی ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ عربی زبان کا تھا، وہ فارسی میں آیا، وہ اردو میں آیا، تو اس کا استعمال مختلف ہوتا چلا جاتا ہے یا اس کے بعض معنی تبدیل ہوتے جاتے ہیں. مثال کے طور پر لفظ خاطر عربی میں دل کو کہتے ہیں، یا دل کے اندر جو کیفیتیں گزرتی ہیں ان کو کہتے ہیں، لیکن ہم اردو میں کہتے ہیں میں نے آپ کی خاطر یہ کام کیا. تو زبانوں میں لفظوں کا استعمال اور ان کے معنی میں ترقی یا تبدیلی ہوتی رہتی ہے. تو ہمارے ہاں تو عقل اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ جو آدمی کے اندر ایک فیکلٹی موجود ہے، لیکن عربی زبان میں عقل اور دین جب اس طریقے سے استعمال ہوں تو ایک دنیوی معاملات کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک دینی معاملات کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی بالکل اس معنی میں جس معنی میں آپ لفظ سیکولر بولتے ہیں، دنیوی معاملات، دینی معاملات. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ کہا تھا وہ یہ کہا تھا کہ میں نے یہ دیکھا کہ ایک آدمی جس کے اندر بڑی ہمت، بڑا حوصلہ ہوتا ہے، مردوں کے بارے میں کہا، تو ایک ایسی خاتون اس پر غلبہ پا لیتی ہے کہ جس پر دین اور دنیا دونوں کے معاملات کی ذمہ داری اللہ نے کم ڈالی ہے. دین اور دنیا دونوں کے معاملات کی ذمہ داری کم ڈالی ہے. تو اس کی مثال دی آپ نے کہ دیکھیے عورتوں کو ایام آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی نماز معاف کر دیتے ہیں. یہ مثال دی، ذمہ داری کم ڈالی ہے. اسی طریقے سے دنیاوی معاملات کی مثال دی کہ ان کے اوپر مثال کے طور پر جہاد کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی، ان کے اوپر جمعے کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی. تو وہاں بھی ایک مثال دے دی آپ نے. تو دین اور دنیا کے معاملات کی ذمہ داری کم ڈالی گئی ہے، اس کو بیان کیا عربی میں نا کے ساتھ اقلم و دین، یعنی دنیاوی معاملات کی ذمہ داری بھی کم اور دینی معاملات کی ذمہ داری بھی کم. یہ بات تھی جس کو لوگوں نے اٹھایا اور اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے ناقص العقل بنا دیا. اب وہ بیچاری بن گئی ہے، کون اس سے نکال سکتا ہے اس کو.
ایک سوال یہ موصول ہوا ہے کہ ہمارے جو یہاں کے ایڈلٹس ہیں یا ینگ ایڈلٹس ہیں، بچے جو یہاں بڑے ہو رہے ہیں، یہ ہر قسم کے مذاہب کو پڑھتے ہیں، اور یہ پیرنٹ ہیں غالباً جو یہ سوال کر رہے ہیں، کہ وہ پھر ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں یہ کیسے پتا کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے، تو ہم اپنے بچوں کو اس کا کیا جواب دیں؟
یہ سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ آپ اسلام کو ایک سچے مذہب کی حیثیت سے کیوں قبول کیے ہوئے. ہماری جو سب سے بڑی خامی ہے بحیثیت ایک قوم کے، وہ یہ ہے کہ خود ہم نے اپنے مذہب کو، اپنے دین کو شعوری طور پر کبھی سمجھ کر قبول نہیں کیا ہوتا. جب اس کو شعوری طور پر سمجھ کر قبول نہیں کیا ہوتا تو اپنے ملک میں تو بات چل جاتی ہے، جب اپنی تہذیب کا غلبہ تھا تب بھی چل گئی، لیکن جب پھر چیلنج درپیش ہوتا ہے تو ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو کیا جواب دیں. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ بچوں کو کیا جواب دیں، اس کے پیچھے تو ایسی نفسیات ہے کہ ہمیں تو بہرحال یہ نہیں جاننا تھا کہ ہمارا دین کیا ہے، سچا ہے جھوٹا ہے، لیکن اب بچے پوچھ بیٹھے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو کہنا ہی پڑے گا. تو میں بہت ادب سے یہ درخواست کروں گا کہ پہلے ہم کو خود جاننا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. اور یہ ایجوکیشن جب آپ کی ہو جائے گی تو پھر آپ ان کو بتا سکیں گے. اس میں ایک میں جنرل بات اس وقت کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ آپ کے بچے کوئی ایک پہلو سے سوال نہیں کریں گے، وہ 10 چیزیں پوچھ سکتے ہیں اور ان کا کمپیریزن کر سکتے ہیں، تقابل کر سکتے ہیں تو آپ کو ہر چیز میں انہیں بتانا ہوگا کہ خدا کا صحیح دین، خدا کی صحیح ہدایت کیا ہے، ہم جس چیز کو صحیح کہہ رہے ہیں اس کی ریزننگ کیا ہے، اس کے دلائل کیا ہیں، وہ آپ کو ہر ہر جز میں بتانا ہوگا۔ بحثیت مجموعی میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس دنیا کی جو علمی تاریخ، میں ایک طالب علم ہوں دنیا کی تاریخ کا، مذہبیات کا، فلسفے کا، دنیا کی جو اس وقت معلوم تاریخ ہے یہ کم و بیش 5000 سال کی، اس کا بھی جو پہلے 2500 سال کا عرصہ ہے وہ بہت روشنی میں نہیں ہے، لیکن آخری 2500 سال بڑی حد تک روشنی میں ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام سے پہلے کے زمانے کو، جس کو قبل مسیح یا بیفور کرائسٹ کہا جاتا ہے، وہ پری ہسٹورک ایج ہے اصلاً، یعنی اس میں بہت تھوڑی چیزیں ہیں جو تاریخی لحاظ سے اسٹیبلش ہیں۔ اس ساری تاریخ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان نے اس بنیادی مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہ میں کیا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کائنات کیا ہے، کہاں سے آئی ہے، موت کیا ہے، زندگی کا خاتمہ ہے یا اس کے بعد کچھ اور ہونے والا ہے، اس بنیادی سوال کو یا ان بنیادی سوالات کو حل کرنے کی جو کوششیں کی ہیں وہ جنرلی تین ہی ہیں۔ یعنی میں اس وقت اجزاء میں نہیں بات کر رہا، بحثیت مجموعی عام طور پر اس کو تین ہی کوششوں کا نام دیا جا سکتا ہے۔ ایک کوشش انسانیت نے یہ کی کہ ہمارے پاس ایک بڑی چیز موجود ہے اور وہ عقل ہے۔ عقل کیا کرتی ہے؟ عقل کو اگر آپ کچھ پریمسز دے دیں، کچھ مقدمات دے دیں، تو وہ ان سے چیزوں کو انفر کر لیتی ہے۔ تو انفرنس کی جو بڑی صلاحیت انسان کے اندر موجود ہے، یا استنباط جس کو عربی میں کہتے ہیں، انسان نے یہ خیال کیا کہ وہ اس کو استعمال کر کے، اس عقل کو یا استنباط کرنے، انفر کرنے کی صلاحیت کو استعمال کر کے وہ حقیقت تک پہنچ جائے گا۔ انسان کی اس کوشش کو فلسفہ کہتے ہیں۔ اس کے بہت بڑے بڑے لوگ دنیا میں پیدا ہوئے، سقراط، افلاطون، ارسطو، اس کے بعد درمیان کے دور میں دیکارت، ہیگل، کانٹ، بہت بڑے بڑے لوگ۔ اس کا خاتمہ نیتشے پر ہوا ہے۔ تو یہ جو فلسفے کا طریقہ ہے کہ آپ عقل سے حقیقت تک پہنچ جائیں، ایک یہ چیز ہے۔ اس سے فلسفیانہ مذاہب وجود میں آئے ہیں، اسکولز آف تھاٹ وجود میں آئے ہیں، اور 9-10 کے قریب ہیں۔ ان کو آپ جب پڑھتے ہیں تو اس میں ساری تگودو یہ کی جاتی ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ ایک فیکلٹی موجود ہے، اس کو استعمال میں لا کر آپ ان سوالوں کا کچھ جواب دیں۔ یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ دیکارت کے زمانے تک پہنچتے پہنچتے یہ بات تسلیم کر لی گئی کہ انسانی عقل ان سوالوں کا جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ یہ بات خود فلسفے نے تسلیم کر لی، اور یہ بات مان لینے کے بعد دیکارت نے ڈیولزم کا نقطہ نظر پیش کیا، سنویت جس کو کہتے ہیں، کہ بھائی ان سوالوں کو تو کچھ دوسرے علوم کے حوالے کرو، لیکن یہ دنیا ہے، اس پر کچھ توجہ دینی چاہیے۔ اس سے جدید سائنس پیدا ہوئی، اسی لیے دیکارت کو جدید سائنس کا بابا آدم کہا جاتا ہے، یعنی اس کے اس ڈیولزم کے فلسفے سے جدید سائنس پیدا ہوئی۔ جدید سائنس کا بنیادی اصول کیا ہے؟ بنیادی اصول یہ ہے کہ ہم وائے کا سوال نہیں کریں گے، کیوں کا سوال نہیں کریں گے، کیوں کے سوال کو ہم نے چھوڑ دیا، ہم صرف ہاؤ کا سوال کریں گے، کیسے، ہم یہ دیکھیں گے چیزیں کیسے ہو رہی ہیں، ہم یہ سوال نہیں اٹھائیں گے کہ وہ کیوں ہو رہی ہیں۔ تو جدید سائنس کے اس اعتراف کے ساتھ، اس عاجزی کے اعتراف کے ساتھ وہ دنیا پیدا ہوئی ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے گویا جو ایک طریقہ تھا حقیقت تک پہنچنے کا، اس نے تو خود اعتراف کر لیا کہ یہ اس کے دائرے کی چیز ہی نہیں۔ دوسرا طریقہ جو دنیا میں انسانوں نے اختیار کیا وہ یہ تھا کہ انسان کے اندر ایک دنیا ہے، وہاں سے اگر انسان سراغ لگائے تو وہ حقیقت تک پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے کہ یہ بالکل مشاہدے کی بات ہے کہ ہم اس خارجی دنیا کو دیکھتے ہیں، یہ اینٹ، روڑے، ستارے، سیارے، سمندر، دریا، دوسری جانب جب اپنے اندر آنکھیں بند کے نگاہ ڈالتے ہیں تو وہاں بھی ایک دنیا، ایک جہان نظر آتا ہے۔ تو انسانوں نے خیال کیا کہ اس کو ایکسپلور کرنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ اس سے جو چیز وجود میں آئی اس کو مسٹیسزم کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں جب اس کا اسلام کے ساتھ نکاح کرانے کی کوشش کی گئی تو وہ تصوف بن گیا، اس کو مسٹیسزم کہتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا آدمی ہندوستان کا گوتم بدھ ہے، جس کے نروان کی کہانی دنیا عرصے سے سن رہی ہے. اس میں یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ آپ اپنے اندر جھانکے، اس کے لیے مراقبے اختیار کیے گئے، اس کے لیے چلے اختیار کیے گئے، مشقیں اختیار کی گئیں، اور ایک پوری دنیا اس سے وجود میں آئی. لیکن آخری تجربے میں یہ معلوم ہوا کہ اس میں جو کچھ ہم دیکھتے ہیں یا جو مشاہدے ہم کرتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ ہمارے نفس کا فریب ہے. بالکل اسی طرح جس طرح ہم خواب سوتے میں دیکھتے ہیں، ان مشقوں کے نتیجے میں وہ خواب جاگتے میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کا تلسم بھی کم و بیش ختم ہو گیا، اب اس کی حقیقت بھی واضح ہو گئی. تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز اللہ کے پیغمبر ہیں جنہوں نے آ کے یہ کہا کہ ہم آپ کو ان سوالوں کا جواب ہی دینے کے لیے بھیجے گئے. عقل جو سوالات پیدا کر رہی تھی اس کا واضح اور قطعی جواب ہم دے رہے ہیں. یہ جواب جو انہوں نے دیا ہے اس کو مذہب کہا جاتا ہے. تمام پیغمبروں کا جواب ایک ہی ہے، اس جواب میں سرے سے کوئی فرق ہی نہیں ہے. میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مذہبیات کے ایک طالب علم کی حیثیت سے، ایک ہی جواب ہے جو تورات نے دیا ہے. تورات موجود ہے، موجود تورات نے دیا ہے. ایک ہی جواب ہے جو زبور نے دیا ہے، اس زبور نے جو اس وقت موجود ہے بائبل کے مجموعے میں. ایک ہی جواب ہے جو انجیل نے دیا ہے، اس وقت موجود انجیل نے. اور ایک ہی جواب ہے جو تمام نبیوں کے صحیفوں نے دیا ہے اور قرآن نے دیا ہے. تو اس لیے جب آپ کے بچے پوچھتے ہیں سچا مذہب، تو سچا مذہب ہے ہی ایک، اس لیے دو ہے ہی نہیں کہ ان کے درمیان تفریق کرنے کی ضرورت پڑے. اللہ کے پیغمبروں کا دیا ہوا مذہب سچا مذہب ہے، وہ ایک ہی مذہب ہے. وہی مذہب نوح کا تھا، وہی ابراہیم کا تھا، وہی موسیٰ کا تھا، وہی عیسیٰ کا تھا، وہی محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم علیہم السلام. سب کا ایک ہی مذہب، ایک ہی دین ہے، کوئی فرق نہیں. جس طرح محمد الرسول اللہ کے بعد انٹرپٹیشن سے فرقے پیدا ہو گئے ہیں، اس طرح ان سے پہلے بھی انٹرپٹیشن سے فرقے پیدا ہو گئے ہیں. یہودیت کچھ نہیں ہے، اسلام کا ایک فرقہ. مسیحیت کچھ نہیں ہے، اسلام کا ایک فرقہ. جیسے دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، ایک ہی دین ہے. تو جس وقت آپ کے بچے ان تعصبات سے بالا ہو کر ان ساری کتابوں کو پڑھیں گے، تو ان پر یہ حیرت انگیز اکتشاف ہوگا کہ ان کتابوں کے ماننے والے جو کچھ مرضی کہتے رہے، یہ کتابیں ایک ہی بات بیان کرتی ہیں، ایک ہی بات بیان کرتی ہیں. آپ یقین کریں کہ جن معاملات میں آپ مسیحیوں سے اختلاف کرتے ہیں ان میں کوئی ایک چیز بھی انجیل میں نہیں ہے. جن معاملات میں آپ یہود سے اختلاف کرتے ہیں ان میں سے کوئی ایک چیز بھی تورات میں نہیں ہے. ابھی ایک صاحب یہاں مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ہم جب اپنے ہاں دیکھتے ہیں لوگ بڑے اختلافات کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے عرس کرنا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں کرنا، کوئی کہتا ہے ختم دینا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں دینا. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے، آپ ساری زندگی بحث کرتے رہیں گے لوگ نہیں مانیں گے. ان کو صرف ایک بات کہیے درد بندی کے ساتھ کہ بھائی، اللہ کی کتاب قرآن مجید کو مانتے ہو، جا کے اپنے کسی عالم کا سادہ ترجمہ لے کے پڑھ ڈالو، اس کے بعد وہ آپ کے پاس خود آئیں گے اور آ کر کہیں گے کہ وہاں تو وہ سب کچھ موجود ہی نہیں. تو اس لیے سچے مذہب کا سوال اصل میں لوگوں کی باتیں سن کے پیدا ہوتا ہے. سچا مذہب ایک ہی ہے، وہ اللہ کا دین ہے. اللہ نے سب پیغمبروں کو وہی دین دیا تھا، یہ ساری کتابیں اس سچے مذہب کی کتابیں ہیں، اور سب کی سب کتابیں ایک ہی دین بیان کرتی ہیں، کوئی ادنا درجے کا فرق بھی نہیں ہے. وہ دین کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک اللہ ہے جس کی ہم کو بندگی کرنی ہے، جو ہمارا خداوند ہے، جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جس کی ہم کو اطاعت کرنی ہے. وہ ایک اللہ ہے جس نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اپنا پیغام بھیجا ہے، اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اپنا دین دیا ہے. وہ ایک اللہ ہے جس نے اپنی کتابیں نازل کی ہیں، تورات بھی اسی کی کتاب ہے، زبور بھی اسی کی کتاب ہے، انجیل بھی اسی کی کتاب ہے، قرآن بھی اسی کی کتاب ہے. وہ ایک اللہ یہ کہتا ہے کہ ایک دن تم نے مجھ سے ملاقات کرنی ہے، اور اچھے عمل کی بنیاد پر تمہاری جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا. یہی بات تورات کہتی ہے، یہی بات انجیل کہتی ہے، یہی بات زبور کہتی ہے، یہی انبیاء کے صحیفے کہتے ہیں. اس ایک اللہ کی بندگی اور عبادت کے لیے اس نے کچھ چیزیں لازم کی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، سب کے سب ادیان میں ایسے ہی. آپ کے ہاں جو روزے کی آیتیں ہیں وہ شروع ہوتی ہیں کتبہ علیکم الصیام کما کتبہ علی الذین من قبلکم، لوگوں تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. تو یہ سارا ایک ہی دین ہے. جب آپ اس کو یہاں سے واضح کریں گے تو پھر آپ کے بچے خدا کی اس ہدایت کو، ایک ہدایت کو، اصل ماخذ سے، سورسز سے جانیں گے، اور اصل سورسز میں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اختلافات لوگوں نے مس انٹرپریٹیشن سے پیدا کر رکھے ہوئے.
سوال ہے جی کہ ماریجوانا کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ایک ڈرگ ہے اور یہاں اسٹیٹ میں اس کو جائز کر دیا گیا ہے، ہمارے نوجوان اس کو پینے کے بارے میں پوچھتے ہیں.
یہ کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں اسلام کا جو اپروچ ہے وہ بہت دو لفظوں میں قرآن نے بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب پاکیزہ چیزیں حلال کی ہیں اور تمام خبائث کو حرام کیا ہے. تو خبائث میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ کوئی ایسی چیز آدمی کھائے یا پیے جو نشہ پیدا کرتی ہے، اس لیے کہ انسان کی عقل ہی سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کسی حال میں اس کو پسند نہیں کرتے کہ انسان کوئی ایسی چیز کھا لے یا پی لے جو اس کی عقل کو معطل کر دے. تو نشے کی چیزوں کے بارے میں قرآن مجید نے یہ بتا دیا ہے کہ رجس من عمل الشیطان ہے، یہ اصل میں ایک گندا شیطانی کام ہے جو آدمی کر بیٹھتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنی عزت اپنا وقار بھی کھو دیتا ہے. تو ہر چیز کے بارے میں اسی اصول پر فیصلہ ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ اگر وہ چیز زیادہ مقدار میں لی جائے تو وہ نشہ پیدا کر دیتی ہے، تو اللہ کے پیغمبر نے کہا ہے کہ پھر اس کی تھوڑی سے تھوڑی مقدار سے بھی اجتناب کرو، کیونکہ ایک بار منہ کو لگا لو گے تو پھر ایڈکٹ ہو جاؤ گے اور لازمی طور پر اس جگہ پہنچ جاؤ گے جہاں تمہیں نہیں پہنچنا چاہیے. تو اگر یہ چیز نشہ پیدا کرتی ہے، اس کی زیادہ مقدار سے نشہ ہوتا ہے، تو یہ ہمارے دین میں پھر جائز نہیں ہوگی.
خواتین حضرات، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس سیشن کی جو تھیم ہے وہ مسکنسیپشنز ہیں اسلام کے حوالے سے. ایک مسکنسیپشن کی طرف میں چاہتا ہوں سوال کرنا، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا جو سیاسی نظام ہے اس کے حوالے سے جو عام طور سے ہمارے علماء یہ بتاتے ہیں کہ وہ ڈائنیسٹک ہے، یعنی اس کے اندر بادشاہت ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تھیوکریسی ہے، علماء ہی کو حکومت ملنی چاہیے. تو یہ جاننا چاہتے ہیں قرآن مجید کی روشنی میں کہ وہ کیا سیاسی سسٹم ہے جو اسلام ہمیں تجویز کرتا ہے.
آپ حضرات یہ جانتے ہیں کہ اللہ کا دین اسلام علم اور عقل کے مسلمات پر گفتگو کرتا ہے، یعنی آپ اسلام کی کسی تعلیم کو پکڑ لیں اور اس کا جائزہ لیں تو آپ پر یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ ٹھیک ٹھیک علم اور عقل کے آخری معیار کے اوپر بات کی جا رہی ہے. دنیا میں حکومت کیوں قائم کی جاتی ہے؟ یعنی کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، اپنے اوپر کسی کو حکمران بنا لینا، ایک قانون بنا کے اس کی پابندی کرنا، حکومت کو اپنی کمائی سے ٹیکس دینا، کون پسند کرے گا اس کو؟ تو حکومت اس لیے بنائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ اور اختیار دیا ہے، وہ اپنے ارادے اور اختیار کا غلط استعمال کر کے فساد پیدا کر دیتا ہے، دوسرے انسانوں کی عزت آبرو جان مال کے لیے خطرہ بن جاتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، قتل کرتا ہے. تو ابتدا ہی سے انسانوں نے یہ سمجھ لیا کہ اس کے لیے ایک نظم ہونا چاہیے. اس کو آپ قبیلے کا نظم کہہ سکتے ہیں پرانے زمانے میں، آج کے زمانے میں وہ ماڈرن سٹیٹ یا جدید منظم ریاست کا نظم ہے. تو یہ انسان کی اس ضرورت سے پیدا ہوئی، یعنی انسانوں نے یہ خیال کر کے کہ انسان کو انسان کے فساد سے، انسان کو انسان کے شر سے بچانے کے لیے کوئی ایک ایسا نظام ہونا چاہیے کہ جو اس کا ہاتھ پکڑ سکے. گویا دوسرے لفظوں میں انسان کی ہوا اور پانی کی طرح یہ ضرورت ہے کہ اسے امن فراہم ہو، تو اس امن کے لیے یہ حکومت قائم کی گئی. اب اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے ذمہ داری کس کے پاس ہوگی، یعنی عقل کیا کہتی ہے، علم کیا کہتا ہے کہ اس کی ذمہ داری کس کے پاس ہونی چاہیے. اگر آپ غور کریں تو اس کے صرف دو جواب ہو سکتے ہیں، تیسرا کوئی جواب علم اور عقل کی روشنی میں دیا ہی نہیں جا سکتا. صرف دو جواب دیے جا سکتے ہیں، ایک یہ کہ آسمان کا خالق، زمین و آسمان کا پروردگار، انسانوں کا پروردگار، وہ کسی کو مقرر کر دے، اس لیے کہ وہ خالق ہے، وہ فیصلہ کر دے کہ فلاں آدمی، فلاں گروہ تم پر حکومت کرے گا. ایک طریقہ یہ تھا. اللہ تعالیٰ نے تاریخ بتاتی ہے کہ بعض موقعوں پر یہ کیا ہے. مثال کے طور پر بائبل میں بیان ہوا ہے کہ بنی اسرائیل نے جب اللہ تعالیٰ سے اصرار کیا کہ ہمارے اوپر ایک حکمران آپ مقرر کریں، وہ کچھ بادشاہت کے انداز میں ہمارے اوپر حکومت کرے، تو اللہ تعالیٰ نے بہت سمجھانے کی کوشش کی. اگر آپ دیکھیں بائبل میں تو بہت سختی کے ساتھ انہیں کہا ہے کہ اس طرح کا مطالبہ نہ کرو، جو تمہارے ہاں طریقہ رائج ہے وہی اچھا طریقہ ہے، یہ ذمہ داری تمہیں اپنے ہی اوپر رکھنی چاہیے. جب وہ نہیں مانے تو پھر اللہ تعالیٰ نے طالوت کو مقرر کر دیا، جن کے بعد پھر حضرت داؤد حکمران ہوئے، پھر حضرت سلیمان حکمران ہوئے. تو ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ علم عقل کی روشنی میں، یہ طریقہ کیوں علمی لحاظ سے ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ جب خالق ہے تو اس کو حق حاصل ہے، اس نے زندگی دی ہے، اس نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، وہ حکمران بھی مقرر کر سکتا ہے. جیسے ہماری ہدایت کے لیے نبی بھیجتا ہے، اسی طرح حکمران بھی مقرر کر سکتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لوگ فیصلہ کریں، یعنی جن پر حکومت کی جانی ہے وہ فیصلہ کریں اس بات کا. تو یہ دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں. محمد الرسول اللہ وسلم کے بعد نبوت ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام کا، وحی کا دروازہ بند ہو گیا. اب ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے حکمران کے مقرر کیے جانے کا سوال بھی ختم ہو گیا، کوئی راستہ نہیں رہا، انسانوں نے اپنے لیے حکمران منتخب کرنے. چنانچہ قرآن مجید نے جب مسلمانوں کے بارے میں امکان پیدا ہوا کہ ان کی حکومت قائم ہو جائے گی، مکے کے آخری زمانے میں جب مسلمانوں کے اوصاف بیان کیے، تو وہاں یہ کہا کہ وہ امرہم شورا بینہم، یعنی اب ان کا نظم قائم ہونے کی نوبت آ رہی ہے، یہ نظم ان کی رائے سے قائم ہوگا، ان کے مشورے سے قائم ہوگا، اور ان سب کے مشورے کی حیثیت بالکل برابر ہے. شورا بینہم، یعنی اس میں کسی کو کسی پر کوئی برتری نہیں ہے. مسلمان اپنی رائے سے، اپنے مشورے سے جس کو چاہیں گے حکمران بنائیں گے، جس کی چاہیں گے حکمرانی ختم کر دیں گے. یہ اصول قرآن نے بیان کر دیا. محمد الرسول اللہ وسلم نے اسی اصول پر اپنے بعد اقتدار کے انتقال کا فیصلہ کیا. خلفائے راشدین سب کے سب اسی اصول کے مطابق مقرر کیے گئے. آپ پوچھیں گے تو میں ایک ایک کی تفصیل بتا دوں گا، لیکن اس مختصر وقت میں ہو سکتا ہے کہ زیادہ تفصیل نہ کر سکوں، تو میری کتاب برہان میں امرہم شورا بینہم عنوان سے ایک آرٹیکل ہے، غالباً وہ سلیکٹڈ ایسز میں بھی ترجمہ کر دیا گیا ہے انگریزی میں، اس میں میں نے تمام ان فیصلوں کی روداد بیان کر دی ہے کہ یہ کیسے اس اصول کو امپلیمنٹ کیا گیا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس طرح امپلیمنٹ کیا، آپ کے بعد کیسے اس کو کیا گیا. تو اسلام کا قاعدہ یہ ہے، علم اور عقل بھی یہی کہتے ہیں، اسلام کا اصول بھی یہی ہے کہ لوگ فیصلہ کریں گے. یعنی اسلامی نقطہ نظر سے نہ کسی فرد کو لوگوں پر مسلط ہونے کا حق ہے، نہ کسی طبقے کی حکومت قائم کی گئی ہے. مثلا جیسے کہ افلاطون کو بہت خواہش تھی کہ فلسفیوں کی حکومت قائم ہو، یا ہمارے ہاں بعض لوگ چاہتے ہیں علماء کی حکومت قائم ہو. اللہ کے دین میں ایسی کوئی بات نہیں. اس میں صاف صاف یہ کہہ دیا گیا ہے کہ سب مسلمان اس معاملے میں برابر ہیں، امرہم شورا بینہم، ان کا نظام، ان کا امر، ان کی حکومت، یہ سب ان کے باہمی مشورے اور رائے کی بنیاد پر قائم ہوگی، اور اسی بنیاد پر لیجیٹیمیٹ حکومت کہلائے گی، جائز حکومت کہلائے گی. تو اسلامی نقطہ نظر سے جائز حکومت وہ ہے جو لوگوں کی آزادانہ رائے سے قائم ہو، ان کی رائے کی بنیاد پر قائم رہے، ان کی رائے سے محروم ہو کے ختم ہو جائے. وہی صحیح حکومت ہے، وہی جائز حکومت ہے. اس کے سوا کوئی راستہ نہیں. نہ بندوق کو حکومت کرنے کا حق ہے، نہ کسی طبقے کو حکومت کرنے کا حق ہے، خواہ وہ علماء کا طبقہ ہے، فضلاء کا طبقہ ہے، فلسفیوں کا طبقہ ہے، نہ کسی گروہ کو، کسی خاندان کو حکومت کرنے کا حق ہے. حکومت کے بارے میں خدا کا فیصلہ یہی ہے کہ امرہم شورا بینہم، وہ لوگوں کی رائے کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے.
آپ کے اس جواب کی روشنی میں ہمارے ملک عزیز میں آج کل یہ بحث ہے آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت کہ جو عوامی نمائندگان ہیں ان کو بعض معیارات پر پورا اترنا چاہیے. آپ کی گفتگو سے ایسا لگتا ہے کہ کوئی معیار موجود نہیں ہے اس میں.
معیارات جتنے بھی ہیں وہ قانون نہیں طے کرتا، وہ لوگ طے کرتے ہیں. جس کسی کو بھی اچھے حکمران چاہیے، اس کو چاہیے کہ وہ عوام کے پاس جائے اور ان کو جا کر بتائے کہ انہیں کیسے حکمران منتخب کرنے چاہیے. خدا نے یہ حق لوگوں کو دیا ہے، اس کے لیے کوئی بالا تر طاقت آسمان سے آ کے فیصلہ نہیں کرے گی. لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے، وہ حکمران اچھے منتخب کریں گے. لوگوں کی ایجوکیشن اچھی نہیں ہوگی تو جتنی مرضی شرطیں لگا لیں اس کا کوئی حاصل نہیں ہوگا. اس کے ذریعے سے صرف آپ کنفیوژن پیدا کریں گے، انتقام کے راستے نکالیں گے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اصول بیان کر دیا ہے وہی صحیح اصول ہے. ہر شخص اس معاملے میں، کوئی ان پڑھ ہے، کوئی جس کو آپ کہتے ہیں جاہل ہے، کسی بھی حیثیت سے ہے، حکمرانوں کے انتخاب کے بارے میں وہ سب برابر ہیں. خدا نے ان کو برابر کر دیا ہے. امرہم شورا بینہم، کوئی شرط نہیں عائد کی گئی، وہ فیصلہ کریں گے. ان کے فیصلے میں غلطی ہے، ان کے پاس جائیے، ان کو بتائیے، ان کو ایجوکیٹ کیجیے، ان کو سمجھائیے. اس کے سوا کوئی اور راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. آپ جب اس طرح کے راستے اختیار کرتے ہیں تو یہ مصنوعی راستے ہوتے ہیں، اس میں پھر بی اے کی ڈگریاں بھی مصنوعی طور پر پیش کر دی جاتی ہیں، کوئی حاصل نہیں ہوتا. یہ اپنا بھی مذاق بنانا ہے اور دوسروں کو بھی مزے کا بنانا ہے. سادہ صاف بات وہی ہے جو اللہ نے کر دی ہے، جس کو بہتر حکمران چاہیے وہ عوام کے پاس جائے، ان کو ایجوکیٹ کرے. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں اور اپنے 50 سال کی پبلک لائف میں، کہ ایک عام آدمی، دیہاتی آدمی، جس کو آپ سمجھتے ہیں جو دو حرف نہیں پڑھ سکتا، اس معاملے میں اس کی وزڈم میں نے بہت پڑھے لکھے لوگوں سے کہیں بہتر دیکھی ہے. وہ علامہ اقبال نے اصل میں ایک شعر کہہ دیا کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. اعلیٰ حضرت موجود ہوتے تو ان سے کہتے کہ جی تولتے ہیں، ترازو تولنے کی عوام کی رائے ہے، اس میں تولتے ہیں. تو عوام ہی کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، یہ کسی اور کو فیصلہ کرنے کا حق نہیں.
ایک سوال ہے جی اولڈ ہومس کے بارے میں. یہ لکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ جو ہمارے ماں باپ ہیں ان کی عمر جب زیادہ ہو جاتی ہے تو بعض دفعہ مجبوری میں ہمیں اولڈ ہومس کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے، خاص طور سے مسلم اولڈ ہومس. تو کیا یہ سوچ صحیح ہوگی یا اس میں کوئی نافرمانی شامل ہوگی؟
نہیں، اس سوچ میں کوئی غلطی نہیں ہے. دیکھیے، انسانوں کی ضرورتوں کے لحاظ سے ادارے وجود میں آتے ہیں. ہمارے یہاں پہلے تعلیم افراد لے لیتے تھے، گھروں میں ہو جاتی تھی، ماں باپ پڑھا دیتے تھے، آہستہ آہستہ ادارے بنتے چلے گئے. علاج معالجے کا معاملہ بھی یہی تھا، پیر صاحب سے جا کے دم کرا لیا، حکیم صاحب کو جا کے نبض دکھا دی، اس کے بعد باقاعدہ ادارے بنے، لوگوں نے اس میں اپنے آپ کو کوالیفائی کیا، ہسپتال بنے، مریضوں کو آپ ہسپتال میں لے جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے بچوں کے لیے آپ دیکھیے، یعنی کون ماں باپ یہ چاہیں گے کہ وہ اپنے بچے کو آگوش سے الگ کریں؟ لیکن عورتوں کو بھی بعض اوقات ملازمت کرنا ہوتی ہے، مردوں کو بھی کرنا ہوتی ہے، تو آپ کو ڈے کیئر سینٹر بنانے پڑتے ہیں. وہاں آپ اپنے لخت جگر کو چھوڑتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں کہ اس کی نگہداشت ہوتی رہے. تو ظاہر ہے کہ بوڑھے لوگوں کے لیے بھی بعض اوقات گھر میں کوئی نہیں ہے، دونوں ملازمت کے لیے جا رہے ہیں، اس میں اچھے ادارے بننے چاہیے، بلکہ ان کو انکریج کرنا چاہیے. یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمارے پاس وقت ہو، ہم اپنے والدین کی خود خدمت کریں، ترجیح اسی کو دینی چاہیے. لیکن بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں یہ ممکن نہیں ہوتا، تو اس لیے یہ متبادل ادارے کوئی بری چیز نہیں ہے، اچھے ادارے خود مسلمانوں کو بھی بنانے چاہیے.
شیعہ اور سنی ڈیوائیڈ کے بارے میں یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کیا کوئی پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہے یا کوئی مذہبی ڈیوائیڈ ہے، اور کیا اس کو ہم درست کر سکتے ہیں؟
میں نے اس موضوع پر آج سے کئی برس پہلے آسٹریلیا میں ہماری ایک ورک شاپ ہوئی تھی، اس میں میں نے لیکچرز دیے تھے اسلام کے ابتدائی دور میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اسلام کا دور شروع ہوا، اس میں ابتدا میں مذہبی یا سیاسی تحریکیں کیسے اٹھیں، اس میں شیعہ نقطہ نظر کیسے پیدا ہوا، اس کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ کن مراحل سے گزرا، اس پر میں نے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے. کبھی موقع ملے تو اس کو آپ نکال کے سن لیجئے. آج تک کسی شیعہ عالم نے بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا، میں نے اس میں کسی قسم کا کوئی کرٹیسزم نہیں کیا، بالکل نہیں کیا. بلکہ جس طرح کے خود اہل تشیع اپنی تاریخ بیان کرتے ہیں، اس کو بے کم و کاس بیان کر دیا ہے تاکہ ہر طرح کے لوگ اس کو سنیں اور سمجھیں کہ یہ کیسے پیدا ہوا. تو وہ تو آپ تفصیل وہاں سن لیجئے، اس میں آج کے دور تک ان کی تاریخ پر میں نے کمنٹ کر دیا ہے. لیکن اصول میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ لفظ اور یہ چیز پیدا کہاں سے ہوئی. یہ آپ کے علم میں ہے کہ عربی زبان میں شیعہ کا لفظ جو ہے یہ گروہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. قرآن مجید میں بھی یہ اس معنی میں استعمال ہوئی، جماعت، گروہ، کسی کے حامیوں کا جتھا، اس کو شیعہ کہا جاتا ہے. تو عربی زبان میں یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو جس وقت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ایک جنگ کی سی کیفیت پیدا ہو گئی، یا ایک بڑا اختلاف پیدا ہو گیا، جس میں ایک طرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے جن کی حکومت قائم ہو گئی تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ امن و امان قائم کر کے میں معاملات کو درست کروں، اور دوسری جانب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے اس فیصلے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. اور جب انہوں نے انکار کر دیا تو ظاہر ہے کہ ایک جنگ و جدال کی کیفیت پیدا ہو گئی. وہ ایک پورے بہت بڑے صوبے کے گورنر تھے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے اسلام آباد میں ایک تبدیلی آ جائے اور پنجاب کا صوبہ قبول کرنے سے انکار کر دے یا اس کا وزیر اعلیٰ یا اس کا گورنر، یہ صورتحال پیدا ہو گئی. تو اس میں جو لوگ ان کے ساتھی ہوئے، کیونکہ سیاسی معاملات میں آپ جانتے ہیں کہ دو رائیں ہو جاتی ہیں، تو جو لوگ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھی ہوئے ان کو شیان علی کہا گیا، یعنی علی رضی اللہ عنہ کے ساتھی، ان کے گروہ کے لوگ جو ان کے حامی ہیں، اور جو مقابل میں تھے ان کو شیان معاویہ کہا گیا، یعنی دونوں جانبی موجود تھے. تو یہاں سے یہ تعبیر پیدا ہوئی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ، یعنی ایک سیاسی چیز، سیاسی مسلک سے آہستہ آہستہ ایک مذہبی تعبیر بن گئی. مذہبی تعبیر کی حیثیت سے بہت چیزیں پھر آپ جانتے ہیں کہ آپ دیوبندیوں کو لے لیں، بریلویوں کو لے لیں، اہل حدیث کو لے لیں، حنفیوں کو لے لیں، شافیوں کو لے لیں، تو آپ کو پھر بڑی انٹرپٹیشنز مل جاتی ہیں. لیکن بنیادی فرق کیا ہے، یعنی اہل تشیع اور اہل سنت میں بنیادی فرق کیا ہے؟ بنیادی فرق صرف ایک، بنیادی بات ہے ہی ایک، باقی ساری باتیں اس سے پیدا ہوئی ہیں. ماں ہے وہ، باقی اس کے بچے ہیں. وہ وہی ہے جس کا میں نے ابھی جواب دیا. اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا حکمران خدا مقرر کرتا ہے، اہل سنت یہ کہتے ہیں لوگ مقرر کرتے ہیں، بس اور کوئی فرق نہیں. وہ خدا جس کو مقرر کرتا ہے اس کو وہ امام کہتے ہیں. تو امام کا نظریہ ہی ہے جو اصل میں دونوں کے مابین اختلاف کا باعث بن گیا، اور کچھ نہیں. آپ اس کو سمجھ لیں، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بہت اطمینان سے میز پہ بیٹھ کے اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے. لیکن نہ سمجھیں تو پھر اس کے بعد اس سے جو بچے پیدا ہو چکے ہیں وہ پھر آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ شیاطینی کے بچے ہیں. اہل سنت کے یہاں بھی پیدا ہو چکے ہیں، اہل تشیع کے یہاں بھی پیدا ہو چکے ہیں، وہ لڑتے رہتے ہیں آپس میں. اصل بات صرف اتنی سی. بس
یہ سوال ہے، جو انسٹیٹیوشن ہمارے ہاں لانڈی اور غلاموں کا موجود رہا ہے، اس کے بارے میں یہ ہے کہ کیا آج بھی اگر ہم کچھ جگہ فتح کرتے ہیں تو وہاں جو خواتین ہاتھ لگیں گی ان کو لانڈیاں بنایا جا سکتا ہے اور ان سے جنسی تلذذ حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر مردوں کو جو سلیوز بنایا جاتا ہے ان سے خواتین کیوں نہیں یہی فائدہ اٹھا سکتی؟ اور اس میں اور پروسٹیٹیوشن میں آخر فرق کیا ہے؟
بس صرف انا للہ انا الیہ راجعون نہیں پڑھ سکتا ہوں اس پر میں. یہ حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں اتنی کم ایجوکیشن ہوئی ہے مذہب کے معاملے میں کہ اس طرح کی چیزیں لوگ بیان کر دیتے ہیں. بہت ادب کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو غلامی یا سلیوری ہے اس کا اسلام سے، مذہب سے، قرآن سے کوئی تعلق نہیں. یعنی آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن آیا اور اس نے لوگوں کو کہا کہ غلام بنا لیں، لونڈیاں بنا لیں؟ سلیوری دنیا میں صدیوں پہلے سے موجود تھی. آپ کے یہاں امریکہ میں چند صدی پہلے خاتمے کی جنگ ہوئی ہے. دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں تھا جہاں یہ موجود نہیں تھی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، ان کی بعثت ہوئی، اس وقت ایران میں سلیوری موجود تھی، روم میں سلیوری موجود تھی، عرب میں سلیوری موجود تھی، ہر جگہ موجود تھی. کیسے پیدا ہوئی؟ کبھی جانیے کہ اس کی تاریخ کیا ہے. یہ ایسے پیدا ہوئی کہ قدیم زمانے میں چھوٹے چھوٹے قبیلے جس وقت دیکھتے تھے کہ ان کے یہاں پانی کم ہو گیا ہے، گھاس ان کے ریوڑوں کے لیے کم ہو گئی ہے، تو دوسرے قبیلوں پر حملہ آور ہو جاتے تھے. جب دوسرے قبیلوں پر حملہ آور ہوتے تو جارے ہوتے تھے، اگریشن کرتے تھے. تو آہستہ آہستہ ایک اس زمانے کے لحاظ سے بین الاقوامی قانون، انٹرنیشنل لا بن گیا کہ جو قبیلہ اگریشن کر کے حملہ کرے گا، جب دوسرا قبیلہ جو دفاع کر رہا ہے، ڈیفینڈ کر رہا ہے، وہ اس کو شکست دے دے گا، تو اس کو حق حاصل ہوگا کہ وہ اس کے سارے لوگوں کو غلام بنا لے. یعنی گویا یہ اگریشن کی، جارحیت کی سزا کے طور پر یہ پیدا ہوئی دنیا میں. اس کی تاریخ یہ ہے، ہو گئی پیدا. اچھا، اب جب ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے تو پھر لوگوں کے مفادات اس سے وابستہ ہو جاتے ہیں. آہستہ آہستہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ غلامی گویا ایسے ہو گئی کہ بڑے بڑے فلسفی، حکیم، آپ ذرا پڑھیے یونانی فلسفیوں کو، آپ پڑھیے امریکی جنگ کے دوران میں جو لوگ مخالفت کر رہے تھے ان کو، تو وہ اس کے دلائل دینے لگ گئے کہ یہ تو انسان کی ضرورت ہے غلامی. اور اتنے بڑے پیمانے پر غلام بکنے لگ گئے کہ یہ معلوم ہوتا تھا کہ اب وہی قافلے لے کے جائیں گے، وہی کھیتوں میں کام کریں گے، معیشت ساری کی ساری، جس طرح اس وقت ساری معیشت بینک اور انشورنس کمپنی پر کھڑی ہے، تو ایک زمانے کی ساری معیشت، ساری اکانومی غلامی پر کھڑی ہو گئی. محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو غلامی اس درجے میں تھی، یعنی ہزاروں کی تعداد میں عرب میں غلام موجود تھے، ہر گھر میں تھے، ہر جگہ موجود تھے. اب یہ سوال پیدا ہوا کیا کیا جائے، یعنی ایک خرابی ہے، ایک لعنت ہے، انسان ایک خرابی پیدا کر بیٹھا ہے، کیا کیا جائے؟ آپ پوچھیں گے تو میں یہ بتاؤں گا آپ کو کہ تورات بھی اس کو کیسے ڈیل کرتی ہے. تو قرآن مجید نے پہلا کام تو یہ کیا کہ جیسے ہی جنگ کی نوبت آئی، یعنی معلوم ہو گیا، ظاہر ہے کہ قرآن خدا کی کتاب ہے، اندازہ ہو گیا کہ اب ایک جنگ ہونے والی ہے، تو بدر کی جنگ سے پہلے سورہ محمد نازل ہوئی. قرآن مجید میں وہ سورہ موجود ہے، اس کے بالکل ابتدا میں قرآن نے اعلان کر دیا کہ جب اس جنگ میں قتل و قتال کے بعد قیدی پکڑے جائیں گے، الفاظ فشد الوساق، یعنی جب اچھی طرح خون ریزی ہو جائے تب قیدی پکڑو، اور پھر کہا کہ جب قیدی پکڑے جائیں گے تو دو ہی صورتیں جائز رہ گئی ہیں، فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَا، تم یا تو ان قیدیوں کو فدیہ لے کے رہا کر دو گے یا ان کو احسان کے طور پر رہا کر دو گے. گویا قیدی کو مارنا، قیدی کو غلام بنانا، عورتوں کو لونڈی بنانا، قرآن نے اس کا خاتمہ کر دیا. ظاہر ہے کہ جب ایک چیز پیدا ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ دروازہ بند کرتے ہیں جہاں سے پیدا ہوتی ہے، تو یہ بند کر دیا. اب اس کے بعد نئے غلام بننے کا تو سوال ہی ختم ہو گیا، اس لیے کہ قرآن مجید نے بتا دیا کہ صرف دو راستے، وَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَا، یا آپ فدیہ دیں گے اور رہا کرا لیں گے اپنا قیدی، فدیہ دیں گے وہ مالی صورت میں بھی دیا جا سکتا ہے، قیدیوں کا تبادلہ بھی ہو سکتا ہے. آج بھی قیدیوں کے لیے جنیوا کنونشن میں قوانین بنے ہوئے ہیں، تو اس کی ابتدا قرآن نے کی اور یہ اعلان کر دیا کہ یا یہ صورت ہوگی اور یا آپ احسان کے طور پر رہا کر دیں گے، صلح ہو گئی، صفائی ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی، رہا کر دیجیے ان کے قیدیوں کو، اس کے علاوہ کوئی صورت جائز نہیں رہی. تو اس لیے یہ کہنا کہ اسلام میں آج بھی جنگ ہو تو ہم لونڈیاں بنا لیں گے، قیدی بنا لیں گے، پھر اس کے بعد آگے جو کچھ آپ نے لکھا ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں. تاہم جن لوگوں کو اس کا بہت شوق ہے وہ اس کا اظہار کرتے رہتے وقتاً فوقتاً. میں آپ کو سنا سکتا ہوں بعض دلچسپ واقعات جو میں نے بعض علماء کی تقریریں اپنے زمانہ طالب علمی میں سنی، تو وہ عام طور پر اپنا کھونٹا زمین پر رکھ کر کہا کرتے تھے کہ بھائی ہم نے ہندوستان میں جنگ کرنی ہے، اور بڑے ذوق سے کہتے تھے کہ میں نے شادی اس لیے نہیں کی کہ مجھے اندرا گاندھی کو لونڈی بنانا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس کا کوئی قرآن سے کوئی اسلام سے تعلق نہیں، خاتمہ ہو گیا. اس کے بعد میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ لوگ رہ گئے کہ جو پہلے سے نسلی طور پر غلام چلے آ رہے تھے، یعنی موجود غلام، ان کا کیا کیا جائے؟ ان کے بارے میں یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ یہ کہہ دیا جائے کہ کل ان کو رہا کر دو. کیا وجہ تھی اس کی؟ ہم جب غلام یا لونڈی کا لفظ ذہن میں لاتے ہیں تو 18-20 سال کا لڑکا اور لڑکی ذہن میں آتی. وہ بوڑھے تھے، وہ لولے تھے، وہ لنگڑے تھے، وہ گھروں میں پڑے ہوئے تھے، ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا تو مرد کے پاس کوئی کھانے کی چیز نہ ہوتی، وہ بھیک مانگتے. عورتوں کے پاس سوائے کہبہ گری کے اور کچھ کرنے کو نہ ہوتا، نہ ان کی کوئی تربیت، نہ ان کے پاس کوئی مال، کوئی چیز نہیں تھی ان کے پاس. تو قرآن مجید نے اور محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے ایک گریجول طریقہ اختیار کیا ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کا. اس میں پھر آپ قرآن پڑھیے، پہلے یہ جنرل اپیل کی گئی، فک و رقبہ، لوگوں بہت بڑی گھاٹی چڑھو اور یہ گردنیں چھڑاؤ ان غریبوں کی. قرآن مجید نے یہ جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس سے کلیجہ منہ کو آتا ہے، اتنی زوردار اپیل کی، فک و رقبہ یعنی گردنیں چھڑاؤ، ان کو آزاد کراؤ، آزادی کی اپیل کی گئی تاکہ لوگ ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں، کوئی چار پیسے دیں، کوئی آدمی ان کی جگہ پہ کھڑا ہو اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے. جتنے جرائم مذہبی جرائم تھے، مثلا کسی نے روزہ توڑ لیا، ان کا کفارہ یہ مقرر کر دیا گیا غلام آزاد کیا جائے. اس کے بعد حکم دے دیا گیا کہ غلام، سلیو کا لفظ عربی میں اس کو عبد کہتے تھے، لونڈی، اما، یہ لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا، روک دیا گیا. اس کی جگہ فتح اور فتح، بوائے اور گرل کے الفاظ استعمال کیے جائیں گے تاکہ نفسیات تبدیل ہو جائے، یعنی غلامی کا لفظ ہی ختم کر دیا گیا کہ یہ استعمال ہی نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد یہ حکم دے دیا گیا کہ تمہارے جو غلام ہیں اب رہ گئے ہیں گھروں میں، ان کو جو خود پہنو گے ان کو پہناؤ گے، جہاں خود سو گے اسی طرح کی جگہ میں سلاؤ گے، جو خود کھاؤ گے. آپ ذرا اپنے ملازموں کے بارے میں یہ قانون بنا کے دیکھیے ہوتا کیا، مقصد کیا تھا کہ ان کے انسانی درجے کو اتنا بلند کر دیا جائے اور اتنا مشکل کر دیا جائے کہ لوگ ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے تیار کرنا شروع کر دیں. اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو میں نے اپنی کتاب میزان میں بیان کر دی ہیں. کوئی 10-12 کے قریب اس طرح کے احکام دے کے ان کو اٹھایا گیا. آخر میں سورہ نور میں یہ کہہ دیا گیا کہ ہر لونڈی اور غلام جو اپنی آزادی خود چاہتی ہے وہ مکاتبت کر سکتی ہے. اس کو آ کے یہ بتانا ہوگا اپنے مالک کو کہ میں نے اپنی معاش کا یہ بندوبست کیا ہے, مجھے اتنی مہلت دے دیں, اس میں میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کے دکھا دوں گا یا دکھا دوں گی. اگر یہ ضمانت وہ دے دے تو اس سے مکاتبت کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے, اس کے بعد وہ رہا ہو جائے. تو یہ ہے اصل میں قرآن مجید کی وہ اصلاحات جو اس نے اس ظالمانہ چیز میں کی ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے ان سب کو فراموش کر کے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اسلام میں لونڈیاں اور غلام ہوتے ہیں.
غامدی صاحب, مجھے آپ پہ اعتراض یہ ہے کہ آپ بہت مشکل اردو بولتے اور لکھتے ہیں, آپ کے الفاظ لغت میں بھی نہیں ملتے. اب براہ کرم آپ کو آپ انگریزی میں کیوں نہیں گفتگو کر سکتے؟
پھر آپ کہیں گے وہ بھی بہت مشکل ہے, تو اس کے الفاظ بھی لغت میں نہیں ملتے ہیں. چیمبرز آکسفورڈ دونوں عاجز آ گئی ہیں, تو کبھی یہ تھوڑی اپنی بھی زبان بہتر کر لیا کریں. یا لفظ سنتے تھے یا پڑھتے تھے تو خدا کا شکر کرتے تھے کہ ہماری وکیبلری میں اضافہ ہوا. اب لوگ کہتے ہیں کہ آپ اکنامکس پہ گفتگو کریں, سائنس پہ گفتگو کریں, علم پہ گفتگو کریں, لیکن ذرا ہماری سطح پر اتر گفتگو ہے جس میں ہم لطیفے سناتے ہیں, زبان وہ ہونی چاہیے. لیکن کچھ تھوڑی محنت آپ لوگ بھی کر لیجیے.
ایک سوال یہ ہے جی کہ میرے 2 بچے ہیں, میں ایک بچہ اڈاپٹ کرنا چاہتی ہوں, مگر لوگ کہتے ہیں کہ وہ بچہ یا بچی نامحرم ہوں گے. لڑکا ہوا تو میرے اور میری بیٹی کے لیے نامحرم ہوں گے, اور اگر وہ لڑکی ہو تو میرے بیٹے اور شوہر کے لیے نامحرم ہوں گے, اور اس طرح میں ایک نامحرم کو گھر میں لا کر گناہ کی مرتکب ہوں گی. مگر حضور نے تو یتیم کی کفالت کو بہت پسند فرمایا ہے, چنانچہ آپ اس کے بارے میں کچھ رہنمائی کیجیے.
دیکھیے, بچوں کو اگر آپ ضرورت محسوس کریں تو اڈاپٹ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. محرم اور نامحرم کے معاملے صرف زینتوں کے بارے میں قرآن نے موضوع بنائے ہیں. ظاہر ہے کہ اس کی احتیاط ہر خاتون کرتی ہے اور وہ کرنی چاہیے, اپنی عزت آبرو کی حفاظت آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. اور اس کے لیے ہم جب بچہ ذرا بڑا ہونے لگتا ہے تو اپنے بچوں کے بارے میں بھی کچھ احتیاطیں ملحوظ رکھتے ہیں, وہ شریفانہ احتیاطیں ہوتی ہیں. یعنی اجنبیوں جیسے محرم نامحرم نہیں ہوتے وہ بچے جو گھر میں پلتے ہیں, اور ان کے بارے میں ہم سب کے جذبات بھی بالکل مختلف ہو جاتے ہیں. قرآن مجید نے خود جو گھروں کے اندر غلام چھوٹے بچوں کے طور پر آئے, پلے بڑے وہیں رہے, ان کے بارے میں بیان کر دیا ہے کہ ان سے متعلق یہ پابندیاں نہیں ہوں گی. تو ایک بچہ جس کو آپ اڈاپٹ کریں گے اس کے بارے میں کیوں ہوگی, یہ تو کوئی سوال نہیں. جو بات اللہ تعالیٰ نے لازم کی ہے وہ سن لیجئے, وہ یہ ہے کہ آپ بچہ ضرور اڈاپٹ کریں, لیکن آپ اس کے والدین کے نام اس سے نہیں چھپا سکتے. یہ بچے کا بنیادی انسانی حق ہے کہ اس کو پہلے دن سے یہ معلوم رہے کہ اس کے ماں باپ کون ہیں. یہ ہے وہ حکم جو اس معاملے میں دیا گیا ہے, یہ سورہ احزاب میں بیان ہوا ہے, اور یہ بچے کے حقوق کی حفاظت کے لیے, اس لیے کہ انسان کی شناخت ہے کہ اس کے ماں باپ کون ہیں. تو یہ مجھے آپ کو کسی کو حق نہیں ہے کہ کسی بچے کے بارے میں یہ شبہ پیدا کر دے, یا 10-20 سال کے بعد اچانک اس کو یہ انکشاف ہو کہ میرے ماں باپ کوئی اور تھے. پہلے دن سے یہ بات بالکل واضح رہنی چاہیے, تمام دستاویزات میں واضح رہنی چاہیے. یہ حکم ہے جو قرآن مجید نے دیا ہے, باقی اڈاپٹ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں, اور محرم نہ محرم کا بھی وہ سوال اس کے بارے میں نہیں پیدا ہوتا.
ایک سوال ہے جی کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے آپس میں جب انٹریکشن ہوتی ہے یہاں پہ ویسٹرن سوسائٹی سے, تو ان کو ایل جی بی ٹی کمیونٹی سابقہ پیش آتا ہے, تو ہم اپنے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو ان کے ساتھ انٹریکشن کے بارے میں کیا تعلیم دے سکتے ہیں؟
دنیا میں آپ جس دنیا میں رہتے ہیں اس میں سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں, سب لوگوں کا نقطہ نظر بھی ایک نہیں ہے. آپ کے علم میں ہے کہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہوئے کم و بیش 1400-1450 سال ہو گئے. اتنے طویل عرصے میں بھی یہ ممکن نہیں ہوا کہ دنیا کی 6 بلین آبادی محمد الرسول اللہ کی پیروکار بن جائے, نہیں ہوا. اس وقت بھی سب سے بڑی مذہبی آبادی مسیحیوں کی ہے, کوئی 2.5 بلین کے قریب. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ خدا کی زمین میں اختلاف رہے گا. یہ اختلاف مذہب کا بھی ہوگا, یہ اختلاف ویلیوز کا بھی ہوگا، یہ اختلاف کلچر کا بھی ہوگا، یہ گناہ ثواب کے نقطہ نظر کا بھی ہوگا. ایک چیز کو آپ غلط سمجھیں گے، دوسرا صحیح سمجھتا ہوگا. ایک چیز کو آپ گناہ سمجھیں گے، دوسرا اس کو عین ممکن ہے ثواب کا کام سمجھ رہا ہو. یہ سب اختلافات رہیں گے. قرآن مجید نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیا ہے، اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے یہ کہا ہے کہ میں اس دنیا کا خالق ہوں. اگر میں نے اختلافات ختم کرنے ہوتے تو میں پیدائشی سے ختم کر دیتا. اس وجہ سے آپ کو بھی اس کی زحمت نہیں کرنی چاہیے کہ آپ لوگوں کے اختلافات کا خاتمہ کرنا چاہیں. تو اختلافات رہیں گے. اپنے بچوں کو یہ بتائیے کہ ان کے بعض نقطہ ہے نظر میں اور ہمارے نقطہ نظر میں، ان کی بعض ویلیوز میں ہماری ویلیوز میں اختلاف ہے بس. اور شائستگی کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ اپنا اختلاف بیان کیجیے. آپ کا یہ ملک ہے، اس ملک کے اندر بھی اپنے اس حق کے لیے لڑیے کہ اگر ان کو اپنے نقطہ نظر کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حق ہے، ایک چیز جس کو ہم غلط سمجھتے ہیں صحیح کہنے کا حق ہے، تو ہمیں ان کے مقابل میں اس کو غلط کہنے کا بھی حق ہے. یہ آزادی رائے کا مسئلہ ہے. اس وجہ سے یہ حق ہم کو حاصل ہے. لیکن کسی سے نفرت کرنا، اس کو نفرت کا ہدف بنا لینا، مجھے تو یہ ان کا الگ نام بھی بالکل پسند نہیں ہے. یہ خود ڈسکرمنیشن ہے. یعنی انسانوں میں سے بہت سے ہیں کہ جو بدکاری کا ارتکاب کرتے ہیں، کتنے ہیں جو شراب پیتے ہیں، کتنے ہیں کہ جو اور بہت سے گناہ یا جرائم کرتے ہیں، تو ان کو ہم نے کوئی الگ کمیونٹی بنایا ہوا ہے. ہمارے اندر سے، مسلمانوں کے اندر سے دیکھیے کتنے جو ملاوٹ کرتے ہیں، کتنے جو رشوت لیتے ہیں. آپ کے خیال میں یہ کوئی چھوٹے گناہ ہیں؟ تو عام طور پر لوگوں کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ وہ کسی خاص چیز کو بڑی اہمیت دے لیتے ہیں. بھائی جس طرح کی غلطیاں ہم کرتے ہیں اسی طرح کی یہ بھی ایک غلطی ہے. بس اس کے اوپر آپ کو گفتگو کا حق ہے. اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کیجیے. یہ بتائیے کہ ہم بدکاری کو کیوں برا کہتے ہیں، یہ بتائیے کہ ہم اس تعلق کو کیوں غلط کہتے ہیں. اپنی دلیل بچوں کو دیجیے، ریزننگ کے ساتھ بتائیے. بس یہ آپ کا کام ہے. اور ان کے اندر یہ چیز پیدا کیجیے کہ وہ لوگوں سے نفرت نہیں کریں، تعلقات نہیں توڑیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کی ہدایت نہیں کی. ہمیں لوگوں کے ساتھ عزت آبرو سے پیش آنا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب مسلمانوں کی عظیم حکومت قائم ہوئی تو مجوس بہنوں کے ساتھ نکاح کرتے تھے. ان کو روکا نہیں گیا مسلمانوں کی حکومت، کبھی نہیں روکا گیا. اس لیے کہ ہر گروہ کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے نقطہ نظر کے لحاظ سے ہمارے ہاں کتنی بری چیز ہے یہ سمجھی جائے گی. لیکن ان چیزوں کے بارے میں آپ کو اپنی رائے کا حق ہے. اپنی رائے کو بیان کیجئے، ایجوکیٹ کیجئے. اس سے آگے آپ کو بھی کچھ نہیں کرنا چاہیے، اور اس معاشرے کو بھی آپ کا یہ حق تسلیم کرنا چاہیے کہ کچھ لوگ اگر ایک چیز کو صحیح کہنے کا حق رکھتے ہیں تو ہم اس کو غلط کہنے کا بھی حق رکھتے ہیں. غلط کہنا بس، اس سے آگے نہیں بڑھیے. اور یہ بتائیے کہ آپ کیوں غلط کہتے ہیں.
یہ سوال ہے کہ ایز اے مسلم آئی فیل ویری انکمفرٹیبل سائننگ دی ڈکلریشن آف فیتھ، effectively abusing the spiritual leader of my Ahmadi friends and speaking openly about it in Pakistan can lead to severe consequences. How do I get my passport or ID card without feeling guilty about it?
یہ ہمارے ملک میں ایک قانون سازی کی گئی ہے. اس طرح کے بہت سے دوسرے قانون بھی بنائے گئے ہیں، اس کے نتائج لوگوں کو بھگتنا پڑتے ہیں. بلاسفیمی لا ہے، اس کے تحت بے شمار بے گناہ لوگ ہیں جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. مجھے خود میرے اپنے چند جاننے والے ہیں جن کو اس کا ہدف بنایا گیا، دراں حالیں کہ انہوں نے کبھی ایسا کچھ کام نہیں کیا تھا. آپ اس انتہا تک دیکھیے کہ اس قانون کے نتیجے میں جس وقت کسی پر وہ الزام لگا دیا جائے تو نہ کوئی جج اس کا مقدمہ سننے کے لیے آزادی کے ساتھ تیار ہوتا ہے، نہ کوئی وکیل اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے. یعنی آدمی گویا اسی وقت بے موت مر جاتا ہے معاشرے کے لحاظ سے. بس آپ کا کام یہ ہے کہ آپ الزام لگا دیں، اتنی سی بات ہے، آپ نے یہ کرنا ہے. اس قانون کا معاملہ بھی یہ ہے، اس سے بڑی پرسیکیوشن ہوئی اور میری بڑی دلی ہمدردی ہے اس کے ساتھ. ایک یہ بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا تعلیم دی. ابھی میں نے عرض کیا کہ کسی معاملے میں اختلاف ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر یہ ہمارا اختلاف ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں اور علی وجہ البصیرت کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ہر مفہوم میں ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی اب کسی معنی میں بھی نہیں آئے گا، نہ کوئی ذلی، نہ کوئی بروزی، نہ کوئی امتی. یہ دروازہ بند ہو گیا. محمد الرسول اللہ نے خود اعلان کر دیا، قرآن مجید میں بھی اور حدیث میں بھی. یہ فرمایا کہ لم یبق من النبوت الا المبشرات. نبوت اپنی حقیقت کے لحاظ سے ختم ہو گئی ہے. ہر الہام، ہر کشف، ہر وحی کا دروازہ بند ہو گیا ہمیشہ کے لیے. اور کیا چیز باقی رہ گئی ہے؟ فرمایا مبشرات. لوگوں نے پوچھا وہ کیا؟ آپ نے کہا رویر رجل صالح، کسی اچھے نیک آدمی کو کوئی اچھا خواب آ جائے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں، تو سب دروازے بند ہو گئے۔ ہمیں یہ بات بیان کرنی ہے، کہنی ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، اس کے آگے لوگوں کے کفر و ایمان کے فیصلے کرنے، ان کے جنت اور جہنم کے فیصلے کرنے، یہ ہماری جورسڈکشن نہیں ہے، یہ نہیں تھی، یہ حق نہ مجھے ہے، نہ کسی عالم کو ہے، نہ کسی حکومت کو ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں اس طرح کے مذہبی تشدد پر مبنی قوانین بن گئے ہیں، اس کو یہ لوگ بھی بھگتتے ہیں اور بھی بہت لوگ بھگت رہے ہیں، ہم سب اب بھگتیں گے آہستہ آہستہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک بار یہ سلسلہ شروع ہو جائے تو ایک جگہ رکا نہیں کرتا۔ لیکن میں اپنا نقطہ نظر بالکل صاف صاف بیان کر دینا چاہتا ہوں، آپ چاہیں تو میری کتاب میں مسلم اور غیر مسلم کے عنوان سے جو میرا آرٹیکل ہے وہ پڑھ لیں، اس میں میں نے اس کو پوری طرح بیان کر دیا ہے کہ کسی شخص کو بھی زمین پر کسی کے کفر و ایمان کا فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں، یہ حق خدا نے کسی کو دیا ہی نہیں ہے، خدا کے رسول نے کسی کو نہیں دیا۔ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ جس چیز کو ہم غلط کہتے ہیں اس کو دلیل کے ساتھ غلط بیان کر دیں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔
یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں جی کہ آپ اپنے ادارے المورد کا تھوڑا سا تعارف کروائیں کہ وہ کیا کیا کام سر انجام دے رہا ہے، اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ آپ اپنا کوئی مرکز یہاں پہ منتقل کرنا چاہتے ہیں، اس کی بھی کچھ تفصیل بتائیے۔
اس کے بنیادی مقاصد تین ہیں، مسلمانوں کے ہاں ریسرچ یعنی دین اور مذہب کے معاملے میں ریسرچ تحقیق، یہ کم و بیش شجر ممنوع ہو چکی ہے، تو اس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہم نے قائم کیا تھا 1983 سے قائم ہے کہ ریسرچ کو پروموٹ کیا جائے، یعنی دین کے مختلف پہلوؤں پر تحقیق کی جائے، تحقیق کرائی جائے، جو لوگ تحقیق کا کام یا ریسرچ کا کام کرتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ان کو اسکالرشپ دیے جائیں، جو لوگ اس مقصد کے لیے تعلیم پانا چاہتے ہوں ان کو انکریج کیا جائے، ان کی تعلیم کا بندوبست کیا جائے۔ تو اس کے تحت بہت سے لوگ ہیں جو اس انسٹیٹیوٹ سے متعلق ہیں، ان کو ہم فیلو کہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ مختلف پروجیکٹس پر کام کریں، چنانچہ بہت سے پروجیکٹس پر کام ہو بھی رہا ہے۔ اس وقت جو سب سے بڑا پروجیکٹ اس میں زیر عمل ہے وہ حدیث کا پروجیکٹ ہے، کچھ 70,000 کے قریب روایتوں پر ہم اس میں کام کر رہے ہیں، اور بہت سے اہل علم اس میں مصروف ہیں۔ دوسرا جو بڑا کام اس کا تھا وہ یہ تھا کہ جو تحقیق اس پچھلے 100 سال کے عرصے میں، 100 سال میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ادارہ تو 1983 میں بنا، لیکن جو میرا اپنا فکر ہے اس کے پیچھے میرے جو اساتذہ کی تاریخ ہے اس پر اب کم و بیش 100 سال پورے ہو رہے ہیں، تو اس عرصے میں جو اسلام کی یہ ایک نئی تعبیر سامنے آئی ہے، ایک نئی انٹرپریٹیشن سامنے آئی ہے، اس کی بنیاد کے اوپر لوگوں تک اس پیغام کو پہنچایا جائے، کمیونیکیٹ کیا جائے، تو اس ڈپارٹمنٹ کو ہم نے فعال کیا دوسرے مرحلے میں، اور پھر اس کے بعد یہ جو آج آپ حضرات ہم سے متعارف ہو کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ اسی ڈپارٹمنٹ کا کام ہے، اس کے لوگ یہاں آئے بھی ہوئے ہیں۔ تو دوسرا ڈپارٹمنٹ یہ کرتا ہے کہ جو بھی تحقیق مختلف اہل علم کرتے ہیں یا کر رہے ہیں یا کریں گے، اس کو دنیا تک پہنچانے کا بندوبست کیا جائے اعلیٰ ترین ذرائع سے۔ آپ جانتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ایکسپلوژن ہوا ہے، اور اس میں بے شمار نئے ذرائع وجود میں آ گئے ہیں، تو ان سے کام لے کر وہ ڈپارٹمنٹ کوشش کرتا ہے کہ ان چیزوں کو لوگوں تک پہنچائے۔ تیسرا اس کا جو حصہ ہے وہ ایجوکیشن سے متعلق ہے، اس وقت ہمارا سارا فوکس اس پر ہے، یعنی پہلے مرحلے میں زیادہ ریسرچ پر تھا، وہ اب بھی ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا، دوسرے مرحلے میں زیادہ کمیونیکیشن یا نشر و اشاعت پر تھا، وہ بھی اب بھی ہو رہا ہے، بعد میں بھی ہوتا رہے گا، لیکن اب زیادہ فوکس اس پر ہے کہ لوگوں کو دین کے معاملے میں ایجوکیٹ کیا جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ خواب ہے یہ، اللہ تعالیٰ پورا کرنے والا ہے، کہ مذہبی چیزوں کو سیکھنے، مذہب کو سیکھنے، یعنی صرف عالم بننا مقصود نہیں ہے، وہ بھی اس میں شامل ہی ہے، عام مسلمان کو، اس کے بچوں کو، اس کو دین میں ایجوکیٹ ہونا ہے، اس کی ایجوکیشن کا ایک اس سطح کا ادارہ وجود میں آ جائے کہ جس میں عالمی سطح پر لوگ رجوع کریں اعتماد کے ساتھ، کہ وہاں ان کو دین ان کے اوپر ٹھونسا نہیں جائے گا بلکہ تعصبات سے بالا تر ہو کر ان کو دین علم کے طور پر پڑھایا جائے گا، وہ وہاں پر یہ جانیں گے کہ دین کے سورسز کیا ہیں، وہ جانیں گے کہ ان سے کیسے انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، وہ یہ جانیں گے کہ انٹرپریٹیشن کے اختلافات کیسے ہوتے ہیں، تاکہ وہ اپنے مذہب اور اپنے دین کو دور حاضر میں جان سکیں۔ میرے نزدیک اس وقت یہ زندگی اور موت کی حد تک ہماری ضرورت بن گئی ہے، ہمارے بچوں کی ضرورت بن گئی ہے، کیونکہ دنیا ایک گلوبل ولیج ہے، آپ کی نئی نسلیں اب پاکستان میں بھی اس دنیا سے متاثر ہو رہی ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ بچوں کی، بڑوں کی، درمیانی عمر کے لوگوں کی، ہر سطح پر، شارٹ کورسز میں، بڑے کورسز میں، ان کی مذہبی تعلیم کا بندوبست کیا جائے۔ تو یہ فوکس ہے اس وقت ہمارا. یہ تین ڈپارٹمنٹ ہیں جو کام کر رہے ہیں. بنیادی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریسرچ اور ایجوکیشن کا ادارہ ہے, اور اسی کو ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر عام کیا جائے. پچھلے 6-7 سال میں جو پاکستان میں حالات, بلکہ 10-15 سال میں پیدا ہوئے, ان کی وجہ سے وہاں کم و بیش اس کو بند کر دینا پڑا حالات کی وجہ سے. تو ہم اس تلاش میں تھے کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر اس ادارے کو قائم کیا جائے, زمین پر کھڑا کیا جائے. وہاں پر سب لوگ اپنے گھروں ہی میں اب کام کرنے پر مجبور کر دیے گئے تھے. مجھے خود وہاں سے ہجرت کرنا پڑی. تو اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے, بہت کچھ دیکھنے کے بعد, بہت سے ملکوں کا جائزہ لینے کے بعد, کم و بیش ساری دنیا میں میں نے خود بھی جا کے جائزہ لیا ہے, کہ اس کو یونائٹڈ اسٹیٹس میں منتقل کر دیا جائے. تو یہ تو ان پرنسپل اصولی طور پر یہ فیصلہ ہو گیا ہے. اس کی ڈیٹیلز ہم نومبر کے پہلے ہفتے میں طے کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ اس میں کچھ عملی مشکلات تدابیر ہوں گی, ان کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کیا ہو سکتی ہیں, لیکن اصول میں یہ فیصلہ ہم نے کر لیا.
سوال ہے جی کہ ہمارے ایک بہت بڑا مسئلہ جو مسلمانوں کو اس وقت درپیش ہے وہ تقلید ہے یا بلائنڈ فالوئنگ. اپنی عقل کو استعمال کیے بغیر آپ کسی کی بات کو یا کسی امام کی بات کو مانتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں ایکسٹریم ویوز پیدا ہو جاتے ہیں اور ڈسکشن اور ڈبیٹ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. تو اس صورتحال کو ہم کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟
اس کا راز بھی یہی ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے ہاں لوگ دین میں ایجوکیٹ نہیں ہوئے. ان کو یہ بتا دیا گیا, یہ پیدا کیسے ہوئی. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی علم بڑے اس معاملے میں کہ یہ تقلید کیا چیز ہے, کیسے پیدا ہوئی, یہ کیوں مان لیا گیا کہ ہر مسلمان کسی ایک امام کی پیروی کرے گا, جبکہ قرآن اس سے بالکل خالی ہے, حدیث اس سے بالکل خالی ہے, صحابہ کرام کا دور اس سے بالکل خالی ہے. کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. یعنی اللہ کا حکم ہے, وہ قرآن سے معلوم کریں گے, پیغمبر سے معلوم کریں گے, بس اس کے بعد آپ کی عقل ہے, علم ہے, اس کی روشنی میں فیصلے کریں گے. مسلمانوں کا ایک ہی امام تھا اور وہ محمد الرسول اللہ تھے, اور کسی کا تصور بھی نہیں تھا. لیکن بہرحال بعد میں جو بڑے بڑے اہل علم پیدا ہوئے, اصل میں امام ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں یہ سب سے بڑے عالم کو کہا جاتا ہے. اہل تشیع کے ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو حکومت کے منصب کے لیے مقرر کیا جائے اس کو کہا جاتا ہے. تو یہ اصطلاح ہے جو عام طور پر اختیار کی گئی. ہوا کیا, ہوا یہ کہ عباسیوں کی حکومت کے زمانے میں, پہلے مرحلے میں تو جو عباسیوں کی حکومت جب قائم ہوئی ہے, بنو امیہ کا کوئی سمجھیں آپ کوئی 100 سال کا دور ہے, 94 سال کے قریب کا. اس کے بعد جب عباسیوں کی حکومت قائم ہوئی تو منصور جو عباسی خلیفہ تھے, انہوں نے امام مالک سے جا کر یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایک کتاب لکھ دیں جس کو ہم پورے ملک کا قانون بنا دیں, اس لیے کہ مملکت کی حکومت کی ضرورت ہوتی ہے قانون, لا, اور اس سے پہلے کوئی قانونی ٹریڈیشن موجود نہیں تھی. رومی قانون تھا, لیکن ظاہر ہے کہ مسلمان ایک نئی دنیا پیدا کر رہے تھے. تو انہوں نے یہ چاہا کہ قرآن, سنت, حدیث کی روشنی میں آپ ایک ایسی کتاب لکھ دیں کہ جو ہماری پوری مملکت, اور مملکت کتنی بڑی تھی اس زمانے کی, دنیا کی سپر پاور بن چکی تھی, یعنی کوئی 50 کے قریب جو دنیا کے آج کے ملک ہیں اس کے صوبے ہو چکے تھے. تو اس کے لیے اس نے درخواست کی. خود بھی وہ امام مالک کے ہم سبق تھے منصور, یعنی ان کے ساتھ پڑھتے رہے تھے. تو وہ جملہ اگر میں آپ کو سناؤں جو انہوں نے کہا, وہ بتاتا ہے کہ وہ خود کتنا زیادہ جانتے تھے. تو انہوں نے ریکویسٹ کی ان سے, انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے بالکل, آپ کو کسی ایک شخص کی کتاب کو ملک کا قانون نہیں بنانا چاہیے, اس سے مسلمانوں کی آزادی مجروح ہوگی, ان کو آزاد رہنے دیں. وہ تسلیم نہیں کیا انہوں نے. خیر, حکومت کی اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں. آہستہ آہستہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ پھر کسی بڑے اسکالر سے تقاضا کیا گیا کہ وہ چیف جسٹس کی ذمہ داری سنبھالے پوری اس مملکت میں. عربی زبان میں اس کو قاضی القضات کہا جاتا ہے, چیف جسٹس. امام ابو حنیفہ سے بہت تقاضا کیا گیا, وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے, بلکہ ان کو جیل جانا پڑا محض یہ نہ ماننے کی وجہ سے. وہیں ان کی وفات ہوئی. ان کے شاگرد قاضی ابو یوسف نے یہ ریکویسٹ قبول کر لی, درخواست قبول کر لی, اور وہ عباسیوں کے چیف جسٹس بنا دیے گئے. پہلے چیف جسٹس کی حیثیت سے قاضی ابو یوسف, جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں, ان کو یہ ذمہ داری دی گئی. جب ان کو ذمہ داری دی گئی تو دیکھیے, قانون یونیفارمیٹی چاہتا ہے, یعنی اس میں یہ پسند نہیں کیا جائے گا کہ ایک قاضی ہرات میں ایک اور فیصلہ دے دے, ایک قاضی صاحب جو ہے بغداد میں اور فیصلہ دے دے, لاہور میں اور فیصلہ دے دے. تو آہستہ آہستہ یہ کوشش کی گئی کہ قاضیوں کے فیصلوں میں ایک یونیفارمیٹی پیدا ہو. یہ بھی ایک لیگل ضرورت تھی. تو انتظامی ضرورت کے تحت تقلید کا پرنسپل وجود میں آیا. اور اس میں یہ کہا گیا کہ جو قاضی مقرر کیے جا رہے ہیں وہ سب کے سب ایک امام کی رائے کے اوپر فیصلے کریں گے. وہ امام اس وقت ابو حنیفہ تھے عباسیوں کے یہاں. مالکیہ کے امام کو یہ حیثیت ہسپانیہ میں حاصل ہو گئی, اور یہ جو ملک جن میں میں رہتا ہوں انڈونیشیا ملیشیا, اس میں امام شافعی کی یہ حیثیت ہو گئی. تو ایک امام کی رائے پر فیصلے دیے جائیں گے. اس سے انتظامی ضرورت کے تحت یہ تقلید کا تصور پیدا ہوا, آہستہ آہستہ اس کو لوگوں نے مذہب بنا لیا. تو اب وہ کہتے ہیں کہ تقلید ضروری ہے. یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا کسی مذہب میں کسی علم میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. آپ کے لیے کوئی چارہ اس کے سوا نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو آزاد رکھیں, ہر طرح کی غلامی سے, ہر طرح کی تقلید سے, ہر طرح کی محکومی سے آزاد رکھ کر اللہ کے دین کو سمجھیں, اس پر غور کریں. ہم جس کے پابند ہیں وہ ایک ہی ہستی ہے, وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے سوا باقی سب انسان ہیں, ان کی قدر کریں گے, عزت کریں گے, ان کی کوئی رائے ہے اس کو ضرور سنیں گے, اس کی آرگومنٹ, اس کی ریزننگ پر غور کریں گے. وہ معقول ہوگی قبول کر لیں گے, معقول نہیں ہوگی نہیں قبول کریں گے. تو یہ سادہ اصول ہے جس پر زندگی بسر کرنی چاہیے.
سوال ہے جی کہ جو خواتین حجاب لیتی ہیں وہ بہت غرور کرتی ہیں, اور جب ہم بے حجاب خواتین ان کے سامنے آتی ہیں تو وہ ہمیں سلام کرنا بھی پسند نہیں کرتی ہیں. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟
آپ دو مرتبہ ان کو سلام کرنا شروع کر دیں. ہم کو اب قرآن مجید نے یہی تعلیم دی ہے, ادفع باللتی ہے یا احسن. جب کوئی دوسرا کسی برے رویے کو اختیار کرے تو آپ اس کے جواب میں اچھا رویہ اختیار کریں. تو آپ کو کوئی رد عمل نہیں ظاہر کرنا چاہیے. سلام ہر مسلمان کا حق ہے, ہر انسان کا حق ہے. یہ دعا ہے سلامتی کی. خوش دلی کے ساتھ ہر ایک کو سلام کرنا چاہیے. ہمارے ہاں تو ہمارے بزرگوں کی یہ تاکید ہوتی تھی کہ آپ سفر کرتے ہوئے اگر رستے میں ذرا راستہ بدلیں اور پھر ملیں تو تب بھی ایک دوسرے کو سلام کریں. تو یہ دعا ہے, دینی چاہیے. اگر کوئی آپ کو نہیں سلام کرتا تو آپ بڑھ کے دو مرتبہ سلام کر دیجیے, تین بار سلام کر دیجیے. آخر کچھ وقت کے بعد خیال ہو جائے گا دوسرے کو بھی کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے.
آپ کی ریسرچ کے مطابق کیا مسلمانوں کو اب کوئی عروج حاصل ہوگا یا ہم ایسے ہی رہیں گے جیسے ہیں؟
مسلمان جاٹ افغان کی طرح کوئی قوم نہیں ہے. مسلمان کا مطلب ہے وہ لوگ جو خدا کے دین اسلام کو شعوری طور پر قبول کر لیں. تو اللہ کا دین قیامت تک کے لیے موجود ہے. دنیا میں اس وقت اللہ نے جن قوموں کے بارے میں یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ وہ دنیا پر غلبہ رکھیں گی, وہ یافس کی اولاد ہے. یہ خدائی فیصلہ ہے. یعنی حضرت نوح کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد, جن کو آپ یاجوج ماجوج کہتے ہیں, وہ یافس ہی کے دونوں بیٹوں کے نام ہیں. ان کی اولاد اس وقت دنیا پر حکومت کر رہی ہے. دنیا کے پھاٹکوں پر ان کا قبضہ ہے. ساری دنیا پر اس وقت انہی کا اقتدار ہے. اللہ کا دین اسلام ہے, لے کے جائیے اور ان لوگوں کو اس اسلام کی دعوت دیجیے تعصبات سے بالا تر ہو کر. وہ اس کو قبول کر لیں گے تو آپ کا یہ شوق پورا ہو جائے گا, مسلمانوں کا غلبہ قائم ہو جائے گا. باقی رہ گئی یہ بات کہ جو قومیں پٹ چکی ہیں ان کو عروج دوبارہ حاصل ہو جائے, یہ خدا کے قانون کے خلاف ہے. وہ اپنی باری دنیا کے اسٹیج پر لے چکی ہیں, عرب بھی, عجم بھی اور دوسرے لوگ بھی. تو آپ مسلمان قوموں سے اوپر اٹھیے اور خدا کے دین کی عالمگیر دعوت کو پوری دنیا کے سامنے پیش کیجیے. اس کو نیا خون ملے گا, نئے لوگ ملیں گے. اور کیا بعید ہے کہ دنیا کی وہ قومیں جو اس وقت حکومت کر رہی ہیں وہ اس کو اپنے دین کے طور پر قبول کر لیں. تو آپ کا خواب پورا ہو جائے گا. اس خواب کے پورا ہونے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ ہے, اگر آپ یہ خیال کریں گے کہ جس طرح کی ایک سلطنت امویوں اور عباسیوں اور عثمانیوں کی قائم ہوئی تھی, دوبارہ عربوں کی یا ایرانیوں کی یا پاکستانیوں کی قائم ہو جائے, تو یہ خواب و خیال ہے, اس کی کوئی گنجائش نہیں. اس سے نکل جائیے.
سوال ہے جی کہ احادیث کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور اس کی کیا وجہ ہے کہ لوگ آپ کو منکر حدیث کہتے ہیں؟
سفید سری جھوٹ اور بہتان ہے. پہلے یہ سمجھیے حدیث کیا چیز ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم کو دیا ہے وہ دو چیزوں میں ہے, ایک قرآن ایک سنت. قرآن مجید مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے, اجماع اور تواتر کس کو کہتے ہیں, یعنی ساری نسلوں نے پورے اتفاق کے ساتھ نسل بعد نسل اس کو پہنچا دیا ہے. سنت بھی بالکل اسی طرح ہم کو پہنچ گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ وقت نماز پڑھی ہے, ہزاروں لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے, انہوں نے لاکھوں کو منتقل کی ہے, لاکھوں نے کروڑوں کو منتقل کر دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 10-12 سال رمضان کے روزے رکھے ہیں, اس کے بعد سے آج تک کوئی رمضان نہیں رہا جس میں مسلمان روزے نہ رکھتے رہے ہوں. تو قرآن اور سنت دونوں اجماع اور تواتر سے مسلمانوں کو پہنچ گئے ہیں. ہمارا پورا دین یہ ہے, پورا دین, اس میں کوئی کمی نہیں ہے. حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے. بڑی فطری چیز ہے کہ جو لوگ آپ سے ملیں گے, آپ کے پاس بیٹھیں گے, آپ کی باتیں سنیں گے, وہ دوسروں کو بیان کریں گے. انہوں نے بیان کی, آپ اس مجلس میں تشریف فرما ہے. محمد الرسول اللہ تو میں کیا چیز ہوں چہ نسبت خاک رہا بعالم پاک, وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں. اس فقیر طالب علم کی بھی ہو سکتا ہے کوئی بات آپ کو اچھی لگے تو آپ دوسروں کو بیان کر دیں, جا کے کریں گے بیان. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں نے آپ کی باتیں بیان کی ہیں. وہ باتیں جن لوگوں نے سنی انہوں نے آگے بیان کر دی, جنہوں نے ان سے سنی انہوں نے آگے بیان کر دی. تو یہ ہسٹوریکل ریکارڈ ہے, جس طرح کے بڑے لوگوں کی باتیں لوگ بیان کرتے ہیں. اس کی کوئی ذمہ داری رسول اللہ پر عائد نہیں ہوتی. جس طرح کہ آپ اگر اس مجلس سے اٹھ کے کوئی میری بات سنی ہوئی سمجھی ہوئی جیسے آپ نے سمجھی ہے اس کو بیان کرتے ہیں, تو اس کی ذمہ داری آپ پر ہے, مجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ تاریخی ریکارڈ کی حیثیت سے لوگ پہلے زبانی بیان کرتے رہے, پھر کچھ لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا, پھر اس کے بعد ایسے عالم پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے دیکھا کہ یہ چیزیں بہت پھیل گئی ہیں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ باتیں بیان کرتے ہیں, مجلسوں میں بیٹھ کے بیان کرتے ہیں, شوق سے لوگ سنتے ہیں ان کے پاس آ کے, لیکن ان میں بعض باتیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہو گئی ہیں, بعض چیزیں جو ہیں ان میں جملے ٹوٹ گئے ہیں, بعض جگہوں کے اوپر بعض لوگوں نے بات کو کچھ سے کچھ بنا دیا ہے. تو انہوں نے ان پہ تحقیق کرنی شروع کی, اور پھر اس پہ تحقیق کرنے, ہسٹوریکل ریکارڈ ہے یہ, اس پہ تحقیق کرنے کے کچھ پرنسپل بنائے, اصول بنائے, ان کی روشنی میں پھر کچھ بڑا مستند ذخیرہ, ہسٹوریکل ریکارڈ کا پھر میں عرض کر رہا ہوں مستند ذخیرہ, وہ وجود میں آیا. یعنی گویا لاکھوں کی تعداد میں, بات کی جگہ پھیلی ہوئی اس طرح کی جو چیزیں تھیں لوگ بیان کر رہے تھے, ان کو انتخاب کر کے کچھ معیارات پر پرکھ کر بعض لوگوں نے اپنی تحقیق کے مطابق ان کے مجموعے مرتب کرنا شروع کیے. یہ امام بخاری ہیں, یہ امام مسلم ہیں, انہوں نے کوئی دوسری تیسری صدی میں یہ کتابیں مرتب کر دیں. یہ حدیث ہے, ظاہر ہے کہ یہ ہمارے پیغمبر کی تاریخ ہے, اس میں آپ کی باتیں, آپ کے واقعات, آپ نے کسی سوال کا جواب دیا ہے, کوئی لوگ آپ سے ملنے آئے ہیں, ان سے کوئی گفتگو ہوئی ہے, وہ سب بیان ہوا ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑی دولت ہے. کوئی آدمی بقائمی ہوش و حواس اس کا انکار کیوں کرے گا؟ اس کی تحقیق کی جاتی ہے, اس لیے کہ یہ ہسٹوریکل ریکارڈ لوگوں کی زبان سے ہم کو ملا ہے, تحقیق کی جاتی ہے. پہلے بھی لوگ کرتے رہے, میں بھی کرتا ہوں. اس وقت بھی زندگی کا آخری پروجیکٹ اسی تحقیق میں بسر کر رہا ہوں. میری جو کتاب ہے اسلام پر میزان, اس میں 1200 کے قریب حدیثیں میں نے نقل کی ہیں. تو اس وجہ سے یہ محض بہتان اور سری جھوٹ ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں.
یہ سوال ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہندوستان اور چین جو کہ بہت بڑے ممالک ہیں اور پرانی تہذیبیں ہیں, اس میں کسی پیغمبر کے آنے کے آثار نہیں ملتے؟
اللہ تعالیٰ نے جو کچھ میں تاریخ سے سمجھ سکا ہوں پیغمبری کے بارے میں طریقہ اختیار کیا, وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم تک پیغمبروں کا سلسلہ ہر ہر قوم میں ہوا. چنانچہ اگر آپ ہندوستان میں بھی ویدوں کو پڑھیں تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ سیدنا نوح علیہ السلام کی تعلیمات سے منعقص ہوئے ہوئے ہیں. یعنی ابتدا میں ہر قوم کی طرف اللہ کے رسول, اللہ کے پیغمبر آئے. اس کو قرآن نے بیان بھی کر دیا, بولے کل امت الرسول, کوئی قوم ایسی نہیں تھی جس کی طرف رسول نہیں بھیجا گیا. حضرت ابراہیم کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا فیصلہ کیا, وہ فیصلہ یہ کیا کہ اب ابراہیم کی اولاد ہی میں نبوت کو خاص کر دیا جائے گا, اور اولاد کے ایک حصے کے بارے میں ہدایت کی کہ ان کو حضرت اسحاق جو ان کے بیٹے ہیں ان کی اولاد کو فلسطین میں آباد کیا جائے, اور دوسرے بیٹے اسماعیل کی اولاد کو عرب میں آباد کیا جائے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب نبوت کا معاملہ پوری قوم کے ساتھ وابستہ کر دیا جائے گا, دنیا کے وسط میں یہ قومیں آباد ہوں گی, ان کے پاس اللہ کی کتابیں محفوظ ہوں گی, پیغمبری کی دعوت بھی محفوظ ہوگی. چنانچہ حضرت ابراہیم کے بعد پھر بتدریج نبوت انہی کے اندر رہ گئی. تو یہ اللہ کی وہ اسکیم ہے جس کے تحت پھر بعد کے زمانوں میں آپ کو کسی دوسری جگہ کوئی پیغمبر نہیں ملتا. گویا اللہ نے یہ اہتمام کیا کہ دنیا کے وسط میں حضرت ابراہیم کی اولاد کو آباد کر کے ان کے ذریعے سے باقی دنیا تک پیغام پہنچانے کا طریقہ اختیار کر لیا, اور آخر میں سیدنا اسماعیل کی اولاد سے محمد الرسول اللہ کی بعثت ہوئی اور پھر نبوت کے خاتمے کا اعلان کر دیا, کیونکہ دنیا تاریخ کے اس دور میں داخل ہو گئی تھی جہاں اب پیغمبر کی دعوت پوری دنیا تک پہنچائی جا سکتی تھی. تو جیسے ہی یہ چیز حاصل ہونے کے امکانات پیدا ہوئے نبوت ختم کر دی گئی. یہ نبوت کی تاریخ ہے. تو ان علاقوں میں آپ کو بعد کے زمانوں میں اس وجہ سے کوئی پیغمبر نہیں ملتا.
سوال یہ ہے جی کہ میرا بیٹا یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لڑکی ہیں, چھوٹا بچہ ہے, ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لڑکا ہے یا مرد ہیں؟
یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بنیادی تعلیم دی ہے اس کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی جینڈر نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس طرح کی چیزوں سے بالا تر ہے. یہ تو ہم انسانوں کی تفریق ہے, کوئی لڑکا ہوتا ہے کوئی لڑکی ہوتی ہے, جانوروں کی تقسیم ہے. یہ اللہ کی مخلوقات کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ اس سے بالا تر ہیں. البتہ اللہ تعالیٰ کے لیے قدیم زمانے سے دنیا کی زبانوں میں جو سیگے استعمال کیے جاتے ہیں وہ مذکر کے سیگے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی ساری زبانوں میں برتر ہستیوں کے لیے ایسے ہی سیگے استعمال کیے جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ اس سے بالا تر ہے, یعنی ان کے بارے میں ایسی بات سوچنا بھی گویا اللہ تعالیٰ کی ذات کی ناقدری کرنا ہے, ان کو مخلوقات کے درجے پر اتارنا ہے, وہ اس سے بالا تر ہے.
کیا یہ درست ہے کہ حج یا عمرہ کرنے کے بعد انسان گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے نوزائیدہ بچہ, خواہ وہ شخص صغیرہ کبیرہ تمام طرح کے گناہوں کا مرتکب ہو چکا ہو؟
بالکل ٹھیک ہے کہ حج عمرہ کرنے سے, رمضان کے روزے رکھنے سے, لیلۃ القدر میں عبادت کرنے سے آدمی سب گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. وہ کون سے گناہ ہیں؟ وہ جو اللہ کے حضور میں کیے جاتے ہیں, بندوں کے گناہوں سے کوئی پاک نہیں ہوتا. یعنی گناہوں کی دو قسمیں ہیں, ایک وہ ہیں جو اللہ کے معاملے میں گناہ کیے جاتے ہیں, نماز چھوٹ گئی, روزہ چھوٹ گیا, یہ گناہ اللہ بڑا کریم و رحیم ہے, معاف کرتا رہتا ہے, روز معاف کرتا رہتا ہے, صبح کے وقت اٹھ کے دو رکعتیں پڑھیں تب بھی معاف ہو جاتے ہیں, اہتمام سے جمعہ پڑھنے جائیں تب بھی معاف ہو جاتے ہیں, حج کرنے جائیں تب بھی معاف ہو جاتے ہیں. لیکن بندوں کے معاملے میں جو گناہ ہے, کسی کا حق مارا ہے, کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زبان سے ہاتھ سے زیادتی کی ہے, وہ نہیں معاف ہوتے, بالکل معاف نہیں ہوتے. ان کے لیے آپ کو اس بندے کو راضی کرنا پڑے گا, اس سے معافی مانگنی پڑے گی. وہ محض حج کرنے سے معاف نہیں ہوں گے. یعنی آپ ملک کا خزانہ لوٹ لیں, آپ ایک پلاٹ پہ قبضہ کر لیں, آپ ناجائز زمین پر مسجد بنا لیں, اس کے بعد عمرہ کرنے کے لیے چلے جائیں اور کہیں کہ معاف ہو جائیں گے, کوئی سوال نہیں ہے اس بات. وہ آپ کو زمین خالی کرنی پڑنی ہے, خزانہ لوٹانا پڑنا ہے. اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب انسانوں کے حق کا معاملہ آئے گا قیامت میں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ جس کا آپ نے حق مارا ہے, جس پہ خلاف آپ نے زیادتی کی, اس کے حوالے کر دیں گے اور کہیں گے کہ اب جاؤ اس کے ساتھ جا کے معاملہ کرو, اور فرمایا کہ اس وقت دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا سوائے نیکیوں کے, اور لینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا سوائے اس کی برائیوں کے. تو اس لیے اس سے اللہ کا خوف کرنا چاہیے. یعنی انسانوں سے متعلق کوئی گناہ نہ عمرے سے معاف ہوتا ہے نہ حج سے معاف ہوتا ہے, یہ اللہ سے متعلق گناہ ہے, اور اللہ بڑا کریم رحیم ہے, وہ روز معاف کرتا رہتا ہے.
ایام میں قرآن مجید کو چھو سکتی ہیں یا اس کی تلاوت کر سکتی ہیں؟
قرآن مجید کی تلاوت کر سکتی ہیں اور چھو بھی سکتی ہیں, یہ آداب کی چیزیں ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ چونکہ ایک طرح کی ناپاکی ان کو لاحق ہو جاتی ہے, تو اس میں اگر ہاتھ لگانے سے اجتناب کریں تو یہ اچھی بات ہے, لیکن یہ کوئی قانونی یا اس طرح کی لازم چیز نہیں.
کوسچن یہ کر رہے ہیں جی کہ ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ ٹو ایجوکیٹ دی نیکسٹ جنریشن آف کڈز ان اردو؟
جب آپ کے بچوں کو پڑھانے کا موقع آئے گا تو جو زبان ان کی ہوگی, وہ کسی کی چینی ہوگی, کسی کی جاپانی ہوگی, کسی کچھ ہوگی, اسی میں ان کو تعلیم دینی چاہیے. تو آپ دعا کیجئے کہ ہم اپنے انسٹیٹیوٹ میں ان سب زبانوں میں تعلیم کا بندوبست کر سکیں.
ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کو ہم اکٹھا پڑھ سکتے ہیں, خاص طور سے جب ہم کام میں مصروف ہوں یا میٹنگز میں مصروف ہوں؟
کوئی بھی اگر مجبوری پیش آ گئی ہے, باغ دوڑ ہے, آپ سفر میں ہیں, کوئی اس طرح کا معاملہ ملازمت کا ہے, کوئی ڈاکٹر کہیں آپریشن کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے, ایسے تمام موقعوں کے اوپر آپ دو نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں, ظہر اور عصر کو, مغرب اور عشاء کو. ظہر اور عصر کو پہلے بھی جمع کر سکتے ہیں, آخر میں بھی کر سکتے ہیں. یعنی ظہر کے وقت میں عصر پڑھ لیں ساتھ ہی, آپ نماز کو آہستہ آہستہ مؤخر کریں یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا تو ساتھ ہی ظہر بھی پڑھ لیں. مغرب اور عشاء بھی اسی طرح جمع کی جا سکتی ہے, تو ظہر اور عصر بھی جمع ہو سکتی ہے پہلے بھی بعد میں بھی. مغرب اور عشاء بھی یہ کوئی قضا نماز نہیں ہوگی, یہ ادا نماز ہوگی. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر افراتفری ہے, بھاگ دوڑ ہے, تو آپ چار رکعتوں کی نماز دو رکعت پڑھ سکتے ہیں, اس کو قصر کہتے ہیں. اور یہ سارے کام الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں, اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں. آپ جمع کر سکتے ہیں قصر نہ کریں, آپ قصر کر سکتے ہیں جمع نہ کریں, آپ جمع بھی کر سکتے ہیں اور قصر بھی کر سکتے ہیں, دونوں کام کر سکتے ہیں. تو یہ رعایت دی گئی ہے, چونکہ نماز پانچ وقت پڑھنی ہوتی ہے تو آپ کر سکتے ہیں. اس طرح ایک آخری بات یہ بھی جان لیجئے کہ اگر آپ بھاگ دوڑ میں ہیں اور آپ کے لیے کہیں کھڑا ہونا بھی ممکن نہیں ہے, تو قرآن کہتا ہے فرجالن اور رکبانہ, سواری پر بیٹھے ہوئے پڑھ لو, پیدل چلتے ہوئے پڑھ لو. اصل میں وہ خدا کی آواز آ گئی ہے کہ حی علی الصلاۃ, آ جاؤ میرے پاس. تو آپ کو اپنے آپ کو پیش کر دینا ہے, خواہ وہ اسٹیئرنگ پر سر جھکا دینا پڑے. تو وقت پر خدا کی آواز پہ لبیک کہنا چاہیے. اور اس میں قرآن نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی صورت پیدا ہو جائے جس میں آپ امن کی صورت میں نہیں ہے, بھاگ دوڑ پڑی ہوئی ہے, جہاز جا رہا ہے, گاڑی جا رہی ہے, آپ آج کے بڑے شہروں میں ہر روز لوگوں کو یہ صورت پیش آتی ہے, تو فرجالن رکبانہ, آپ چاہیں تو سواری پر بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں. ظاہرہ اشاروں سے پڑھی جائے گی, قبلے کی تعین بھی نہیں ہوگی, تو اشاروں سے پڑھ لیں. فرجالن رکبانہ, پیدل چلتے ہوئے پڑھ لیں, یعنی آپ رک نہیں سکتے کسی وجہ سے, تو پیدل چلتے ہوئے پڑھ لیجیے. اور اس میں ایک مزید بات بھی جان لیجیے, اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی صورت پیش آ گئی ہے جو آپ کے بس ہی میں نہیں رہی, آدمی بے ہوش ہو گیا, سوتا رہ گیا رات کے وقت, صبح کے وقت آنکھ نہیں کھلی, تو جب آنکھ کھلے اس کے فوراً بعد اگر آپ نماز پڑھ لیں تو وہ نماز قضا نہیں ہوتی, وہ ادا نماز ہوتی, اس کا وقت وہی ہے. میں نے کئی جگہ لوگوں کو یہ واقعہ سنایا ہے, آپ بھی سن لیجئے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر سے واپس آ رہے تھے تو رات کو بہت تھکے ہوئے لوگوں نے پڑاؤ کیا, آپ میں بھی سونے کا فیصلہ کیا, تو بلال سے یہ کہا, حضرت بلال سے, کہ بھائی ذرا خیال رکھنا کہیں فجر کی نماز نہ نکل جائے. لیکن ہوا یہ کہ آپ بھی سو گئے, لوگ بھی سو گئے اور بلال بھی سو گئے. جب صبح آنکھ کھلی تو سورج نکلا ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بھائی آپ کو تو مقرر کیا گیا تھا کہ آپ جگائیں گے, تو انہوں نے کہا غلبت نہیں آیا, میں نے بڑی کوشش کی, آنکھیں مجھ پر غلبہ پا گئی, کچھ نہیں ہو سکا. تو سب سو گئے, حضور نے وضو کرایا, نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد جب بیٹھ گئے تو ایک آدمی نے آ کے کہا کہ آج تو بڑی کوتاہی ہو گئی, بہت بڑی کوتاہی ہو گئی. تو حضور نے فرمایا کوئی کوتاہی نہیں ہوئی, انما التفریط فی الیقظۃ لیست تفریط فی النوم, سوتے میں کوئی کوتاہی نہیں ہوتی, جاگتے میں کوتاہی ہوتی. تو اس لیے نماز کے بارے میں یہ سب باتیں ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے.
پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے ایک مرد کس کہیں پہ رائے کا اظہار کیا ہے کہ سور کی کھال اور چربی کی جو تجارت ہے یا اس کا استعمال, یہ ناجائز نہیں ہے, یعنی جائز ہے.
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر مدینہ میں یہ دیکھا کہ ایک بکری مری پڑی ہے. آپ جانتے ہیں نا کہ مردہ جانور حرام ہوتا ہے, تو لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا ہوا تھا اسی طرح. تو آپ نے کہا کہ بھائی تم لوگوں نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا, اس کی کھال اتارتے اس کو استعمال کر لیتے. تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ تو حرام ہے, اب ہے بکری کا گوشت کھانا حرام تھا, کھال میں کیا حرمت واقع ہو گئی تھی. تو اس لیے یہ مسلمانوں نے سور کے بارے میں معلوم نہیں کہ کیسے رائے قائم کر لی ہے. یعنی میں نے خود دیکھا, پنجاب میں مائیں کہتی ہیں کہ دیکھو سور کا لفظ بول دیا تم نے, 40 دن تک منہ پاک نہیں ہوگا. تو میں نے ایک خاتون سے کہا کہ بیوی آپ قرآن پڑھتی ہیں, اس میں تو کئی جگہوں کے اوپر خنزیر کا لفظ آیا ہوا ہے, یہ کوئی ناپاک جانور نہیں ہے. اس کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حرام جانور کیے ہیں اس کا پرنسپل ہے, اصول ہے, وہ یہ ہے کہ دنیا میں جانور دو طرح کے ہیں. ایک چرندے ہیں کہ جو چرتے ہیں, گھاس پھوس کھاتے ہیں. ایک درندے ہیں, بیس ہیں, جو پھاڑتے ہیں اور شکار کرتے ہیں. تو دو طرح کے جانور ہیں. تمام چرندے حلال ہیں, سب کے سب. چنانچہ قرآن مجید کہتا ہے کہ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ, یہ چوپاؤں کی طرح کے جو چرندے ہیں, یہ گھاس پھوس کھانے والے جانور, یہ سب حلال ہیں. اور تمام درندے حرام ہیں, جتنے بھی ہیں, شیر ہے, چیتا ہے, کتا ہے, سب کے سب بالکل حرام ہے. یہ اصول ہے. اب یہ سور کے معاملے میں کیا ہوا, اس کے معاملے میں یہ ہوا کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ دنیا میں واحد جانور ہے جو بکری کی سپیشیز سے ہے, یعنی اگر اس کی اسپیشیز کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ چرندہ ہے، لیکن اس کی کچھلیاں بھی ہوتی ہیں اور یہ گوشت بھی کھاتا ہے. اس لحاظ سے شبہ پیدا ہوتا ہے کہ درندہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ کوسچن ہے جس کا اللہ نے جواب دیا ہے کہ نہیں، یہ بھی درندہ ہی ہے، لہذا اس کو نہیں کھاؤ گے. اتنی سی بات، جس کو لوگوں نے افسانہ کر دیا اور وہ بیچارہ نجس بھی ہو گیا، حرام سے آگے بڑھ کر اب وہ اس کی کھال بھی حرام ہو گئی، اس کا ایک بال بھی حرام ہو گیا. یہ بالکل فضول باتیں ہیں. یہ وجہ ہے جس وجہ سے اس کا الگ سے ذکر کرنا پڑا کہ وہ تنہا ایک جانور ہے جس میں دو چیزیں ملی ہوئی ہیں. تو اس میں اللہ نے اپنا ورڈکٹ دے دیا ہے کہ نہیں، یہ چرندہ نہیں، یہ بھی درندہ ہی ہے، لہٰذا اس کے گوشت نہ کھاؤ، اور کوئی وجہ نہیں.
شراب پی کے طلاق دی جائے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟
میرا خیال ہے کہ مقصد یہ ہوگا کہ چونکہ ایک برا کام ہے تو ذرا نشے کی حالت میں کیا جائے، تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ کیوں کر ڈالا. دیکھیے، آپ کو اگر طلاق ایک بڑا سنجیدہ فیصلہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو عہد کیا تھا اکٹھے رہنے کا، اب اس کو نبھانا مشکل ہو گیا ہے اور آپ علیحدگی چاہتے ہیں. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لازم کیا ہے کہ بہت سوچ سمجھ کر، ٹھنڈے دل و دماغ سے، بقائمی ہوش و حواس، غصے کی حالت میں نہیں، تشدد یا اشتعال کے معاملے میں نہیں، بہت اطمینان کے ساتھ دو گواہوں کو بلا کر، جب بیوی ایام سے نہ ہو، اس سے ملاقات بھی نہ ہوئی ہو، اس وقت آپ طلاق دیں. تو طلاق کوئی کھیل نہیں ہے بچوں کا. طلاق اس طرح دی جاتی ہے، اور ایک ہی دی جاتی ہے، ایک ہی دی جاتی ہے، کوئی دو طلاق تین طلاق کا تصور بھی نہ کرے، وہ بالکل حرام ہے.
ایک چھوٹا بچہ جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کا آخرت میں کیا فیٹ ہوگا؟ کیا وہ سیدھا جنت میں جائے گا؟ اور کیا یہ تھوڑا سا انفیئر نہیں ہے کہ اس کو ٹیسٹ کیے بغیر ہی اللہ تعالیٰ نے روانہ کر دیا؟
جی، وہ ضرور جنت میں جائے گا، اور بچے ہی کی حیثیت سے جنت میں جائے گا. یعنی جو آپ سے اور اس میں فرق یہ ہوگا کہ اس کے لیے وہ بچپن کی زندگی ہی ابدی بنا دی جائے گی، اور آپ کو شعور کی حالت میں جنت ملے گی. تو دو میں بڑا فرق ہے. چنانچہ بچے آپ کے خدام ہو جائیں گے، خادم ہو جائیں گے.
مرنے والے کے پر روئیں تو اس سے اس کی گریف میں اضافہ ہوتا ہے، تکلیف میں آ جاتا ہے؟
مرنے والے کا تعلق اس کے اپنے اعمال سے ہے، آپ کے رونے دھونے سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو ایک غلط فہمی ہو گئی تھی. حضرت عمر کو کوئی بات سننے میں، تو اسی زمانے میں سیدہ عائشہ نے ان کو توجہ دلا دی تھی کہ آپ کو سننے میں غلطی لگی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بالکل نہیں فرمائی تھی. آپ نے دو الگ الگ جملے بولے تھے، آپ نے ان کو ملا دیا. آپ نے تو جیسے آدمی تعصب سے افسوس کے انداز میں کہتا ہے کہ یہ دیکھیے، یہ لوگ رو رہے ہیں بیچارے بیٹھے ہوئے، اور وہاں اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آدمی آیا ہوا ہے. تو دونوں جملوں کو حضرت عمر نے ملا کے یہ مطلب اس کا سمجھ لیا کہ غالباً رونے کی وجہ سے اللہ کی گرفت میں آیا ہے. تو یہ سیدہ عائشہ نے اسی موقع پر رضی اللہ عنہ ان کی تصحیح کر دی تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ اصول بیان کیا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو کسی دوسرے کی وجہ سے کوئی عذاب نہیں ہو سکتا، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی اس نے صحیح کی ہے. اللہ تذر و واضرۃ وزرا اخرا، لوگوں اس بات کو یاد رکھو، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. قیامت میں ہر آدمی اپنا بوجھ خود ہی اٹھائے گا. تو اس لیے اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے بات.
بہت شکریہ غانی صاحب آپ کا.